أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب خیریت سے؟ امید اور دعا ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقویٰ کے سب سے اچھے درجے پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بہترین حفاظت فرمائے. جی جلدی سے بتائیے کیسا گزرا آپ کا لاسٹ ویک؟ الحمدللہ جی اللہ کا احسان ہے ہم سب بالکل خیریت سے ہیں. آگے کے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیے آپ کے ماشاءاللہ 10 پارے آپ کے کمپلیٹ ہوئے، ایک سیڑھی آپ کی ایک جگہ پہ پہنچے ہیں رائٹ. ایک طرح سے اگر ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو آپ لوگوں کے 10 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کیا سیکھا یہاں پر؟ تو ہمارے پاس بہت لمبی لسٹ ہونی چاہیے پوائنٹس کی، محاسبے کی، پھر اپنے آپ کو کھنگالنے کی. ہاں سو مینی تھنگز ہیں. تو کچھ لگا ہے آپ کو؟ کچھ اچیو کیا؟ کچھ کھویا ہے؟ تزکیہ کتنا کیا ہے؟ ہمارے دل کتنے ہمارے ہاتھ میں ہیں یا ابھی بھی دماغ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ہاں اچھا لکھیے، ایک ایک پوائنٹ لکھیے کہ 10 پاروں میں آپ نے جو سب سوچیے، کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے اندر سوچیے. اور یقین کیجیے جب تک کہ ہم سوچ کر کام نہیں کریں گے نا شعور کے ساتھ، مجھے یہ لگتا ہے ان سب پاروں میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں اپنی زندگی کو پہلے ایسے بنایا ہوا تھا نا کہ گزر رہے ہیں ایک دھکے کے طور پہ، ایک وہ کہتے ہیں کہ جس نے دھکا مارا اس کو چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، آگے کوئی پتا نہیں کہ کس طرح چل رہے ہیں رائٹ. لیکن اتنا پڑھنے کے بعد اتنا احساس ہوتا ہے کہ ہر کام شعور سے کرنا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے جس کو بصیرت کہتے ہیں، سوچنا ہے. چاہے وہ عمل ہمارا سنت کا ہے، چاہے وہ عمل ہمارا عبادت کا ہے یا معاملات کا ہے، لیکن ایک دفعہ ضرور ہے رائٹ. تو یہ جو شعور کی آنکھ کھلتی ہے نا، اس کا کھلنا بہت ضروری ہے. کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ या अभी तक हम अगर घर की सफाई कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं, खाने पका रहे हैं तो पकाते चले जा रहे हैं, किसी को स्विमिंग का शौक है तो जितना ही जा रहा है कि मैंने सोचना थोड़ी है, मैं तो बस जैसे चल रही हूँ वैसे चल रही हूँ। जब इंसान ये सोचता है ना कि अब मुझे वो अमाल करने कि सुबह में भी अगर मुझे खाना पकाना है तो सोचना है, राइट, कि ये खाना मैं जो बना रही हूँ अल्लाह ताला इसको सदका बना दे, राइट, और अल्लाह ताला इसको इबादत बना दे। एक दफा दिल में ये सोच लिया कीजिए, फिर जब आप सारे दिन का काम करते हैं तो क्या होता है, वो आपकी इबादत वाकई में लिखी जाती है। सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। इसी तरह जब आप अपने नेबर्स के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट फॉर वाइल कि ये मैं करने जा रही हूँ अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। ये सोच आनी चाहिए, ठीक है, क्या आप सोचते हैं हर काम करने से पहले, क्या आप कदम उठाने से पहले थोड़ा सा अपने अंदर एक नीयत छोटी सी या एक सोच को सामने लेकर आते हैं। और पहले ऐसा नहीं था ना, ये तो मैंने आपको अपना बताया, आप लोग अपना बताइए कि आपको क्या फील होता है। जल्दी जल्दी से लिखिए, आप ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रहूं किसने क्या लिखा है, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। हाँ, अभी आपके लबैक का टाइम आ रहा है, इंशाल्लाह अभी हम अटेंडेंस लेंगे, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आपको 10 पारों में महसूस हुआ और क्या आप में चेंज आया। जब तक चेंज नहीं आएगा हम आगे नहीं चलेंगे, इसलिए कि हमने सिर्फ नोटबुक्स नहीं भरनी है, हमने सिर्फ रोज की क्लास नहीं लेनी है जब तक कि हमारा आज का आज कल से बेहतर ना हो। आपको पिछली दफा भी बताया था ना, सहाबा कराम ये चाहते थे कि उनका आज कल से बेहतर हो और आने वाला कल आज से बेहतर हो, ठीक है। और ये कि किसी का कॉल है कि जिसका आज कल जैसा रहा, यानी अपना मेरा आज सोचिए, कल अगर मेरी नमाजें वैसे ही थी तो क्या मेरी आज भी नमाज वैसे ही है, क्या अगर मेरा अखलाक कल जैसा था क्या आज भी वैसा ही है, क्या मेरा उठना बैठना ओढ़ना बात करना कल जैसा था आज भी वैसा ही है। तो इसके बारे में आता है कि जिसका कल और आज में फर्क ना आया, यानी इन चीजों में कोई फर्क नहीं आया, तो वो खसारे में है, और जिसका आज उसके कल से बदतर रहा, यानी पहले हम कुछ ऐसी नियत करते हैं कि हम कर लेंगे लेकिन फिर हम नहीं कर पाते, हाँ, तो उसके बारे में कहते हैं, यानी कल मैं अगर अच्छी थी और आज मैं वैसी नहीं रही हूं तो वो मलऊन है, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है। तो बहुत ज्यादा अपने गरिमान में झांकना है, अपने आप को चेक करना है, मैं आज कल के मुकाबले में कैसी हूँ, बेहतर हूं या नहीं हूं। आप लोग सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही, आप कुछ लिखेंगे या सिर्फ मैं बोलती रहूंगी। हाँ, अब मुझे आपकी तरफ से ये चाहिए कि आपने क्या किया, आपका आजकल की जगह कैसा है और लास्ट वीक कहाँ गुजारा है और वक्त कैसा गुजरा आपका। 10 पारे करने के बाद जब होमवर्क किया तो कैसा महसूस हुआ, लिखिए जी जी। अभी आप लिखिए, सोच में फिर पड़ गए सारे। हाँ देखिए, जब लोग 6 चीजों में लग जाएं तो तुम भी 6 चीजों में लग जाओ, किसी का कॉल आइए, और अगर लोग अमाल की कसरत में लगे तो तुम अहसन अमल करने लग जाओ, ठीक है, ये फर्क है। तो हमने अपने आप को दूसरे नंबर पर रखने, जब लोग अमाल की कसरत करने लग जाएं तो तुम अहसन अमल करने लग जाओ, और जब लोग फजीलत वाले अमाल में मशगूल हो तो तुम फराइज की तकमील में लग जाओ। देखते हैं आज हमें ऐसा दिखता है कि लोग फजाइल की तरफ ज्यादा आते हैं और फराइज को छोड़ते जाते हैं। और एक और चीज है कि जब लोग जाहिर की इस्लाह में लगे हों तो तुम अपने अंदर की इस्लाह की तरफ तवज्जो दो, ठीक ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو دوسرا کام ہے وہ اپنے بارے میں اپنا محاسبہ. اور اگلی چیز کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے لگے تو تم اپنے اندر کی فکر کو ڈھونڈو, اپنے اندر کے عیب تلاش کرو. اور جب لوگ دنیا آباد کرنے لگے تو تم آخرت آباد کرنے لگو. کیونکہ اور ایک اور چیز ہے کہ جب لوگ مخلوق کی رضامندی ڈھونڈ رہے ہوں تو تم خالق کی رضا تلاش کرنے میں لگو. یہ وہ جگہ, یہ وہ اس کے لیے ہے جو جس کو منزل کا یقین ہوتا ہے کہ میری منزل کیا ہے, اور اس کے پاس جتنے بھی چانسز آتے ہیں وہ ان کو اویل کرتا ہوا اپنی چوائس کے ساتھ وہاں تک پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اختیار دیا نا وہی آج ہے ہمارے پاس, تو آپ کسی جگہ پہنچیں گے. کل کو جب ہم سے سب چھن جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا بات سمجھ آئی آپ کو؟ لکھیے اب اپنا عمل, لکھیے آپ کو کیا بات سمجھ آئی ہے. اور آج آیا ہے شیئرنگ کے لیے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جتنی بات ابھی تک کی ہے کوئی آ کر مائک پر کہہ سکتا ہے؟ آپ لوگ ایڈوانس کلاس ہیں نا یا بیبیز ہیں, آپ لوگوں کو بولنا ہے نا, تو ضروری کہ نہیں کیا ہم اس وقت آ کے اپنی آئے شیئر کریں, ہم پہلے بھی تو کر سکتے ہیں, ہم کسی بھی وقت آ سکتے ہیں نا. اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, شعور کے ساتھ. جی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, شعور کے ساتھ, ٹھیک ہے, سوچ کر. اور لکھیے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. آپ ابھی تک مجھے لگتا ہم چھٹیوں میں چھٹیاں گزار رہے ہیں. چلیے اپنی اٹینڈنس کے لیے ریڈی رہیے انشاءاللہ, آپ کے اٹینڈنس کی طرف چلتے ہیں. شروع کرتے ہیں. عطیبہ اعجاز, حاجہ آصف, عبیر یعقوب, فریحہ اقبال, قرۃ العین اقبال, نکت اقبال, شہراز افغین, امت البصیر فرحین, سمیرہ جیوا, فیروزہ ثناءاللہ, ماریا عمر, مریم بی بی, نادیہ ناز, فاطمہ, رملہ خطیب, سبین عابد, قدسیہ عمران, صالحہ بیگم. الحمدللہ. جی آپ لوگ اپنی لبیک لگائیے, اور اگر کسی کا نام میں نے نہیں بولا تو آپ لوگ پلیز اپنی لبیک لگا دیجیے. اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ نیکیوں میں آگے ہونا ہے, فاستبقوا الخیرات ان شاء اللہ تعالیٰ. الحمد للہ. وتعاونوا علی البر. اور لکھیے, سب لکھیے پلیز. اور آپ میں سے کس کی ٹرن تھی آج آیا شیئرنگ کی؟ آپ آئیں گے آگے آیاز کو شیئر کرنے کے لیے, یا جو بھی آپ کو عمل کی کوئی بات ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کین سم ون کم؟ چلیے لکھے, آخری پارے تک محاسبہ کرتے رہنا ہے, دوسروں کے معاملات میں صبر سے کام لینا ہے. جی اور نا ایک اور چیز کی زبان کا استعمال بہت دھیان سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہمیں بار بار نیچے کرتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں. سارا دن اچھے کام کر کے بائی دا اینڈ آف دا ڈے ایسا کوئی کام ہوتا ہے وہ سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو سنبھال کر بہت زیادہ. جی شکوا نہیں کرنا, شکوا بالکل نہیں کرنا, نہیں کرنا نہیں بالکل نہیں کرنا. اور یہ کہ اندر اور باہر سے ایک جیسا رہنا, ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ سارے کام نہیں کرنے, لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے. اس وقت یاد رکھنا ہے, اعوذ باللہ پڑھنا ہے, اور یہ کہ اللہ سے مدد ہر وقت مانگنی ہے, ٹھیک ہے. دس پارے پڑھنے کے بعد اپنے اندر کو کھنگالنا ہے بہت اچھا سا, اور اس کو ایسے صاف کرنا ہے, دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے. اور جو ہم تھوڑے سے ڈھیلے ہوئے ہوئے ہیں نا, اور اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا ہے, اپنی کلاس میں آنا ہے, وقت پر آنا ہے. دیکھیے ہم لاسٹ منٹ پر کلاس میں آتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم 15-20 منٹس پہلے آ کر بیٹھیں, ٹھیک ہے. تو تھرسڈے سے آپ لوگ پہلے آئیں گے؟ لکھیے کون کون پہلے کلاس میں آئے گا, ٹھیک ہے. آپ نے لاسٹ منٹ پر کلاس میں نہیں آنا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کمپیوٹر کسی وقت نہیں ساتھ دیتا ہے رائٹ اوے, تو ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم 20 منٹس پہلے کلاس میں ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر سزا ملے گی, پھر آپ کو سزا بھی ملے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. चलिए चलिए, इन्होंने लिखा, इन्होंने शेयर किया, शैतान चुपके से अपना वार कर दिखाता है। जी शैतान तो करता है, लेकिन हमें शैतान से ज्यादा इल्म है ना, हम उससे बच सकते हैं। सिर्फ हमने काम क्या करना है कि अपना मुहासबा करना है। देखिए हमें लास्ट वीक में, मेरा ख्याल है लास्ट वीक में हमारे पास ये तीन नुकते थे जिन पर हमने अमल करना था आज की सोच के साथ। और वो क्या था कि हर रोज अमल नाफे करना है, अमल नाफे लेना है। हमारे पास है या नहीं अपने आप को चेक कीजिए, क्या अमल नाफे ले रहे हैं। दूसरी चीज अमल सालेह करना है, लेने के बाद उस पर अमल करना है, ठीक है। और जो तीसरी चीज थी वो थी मुजाहिदा नफ्स, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को बचाना है, और वो तस्किया के साथ होगा। यानी हर वक्त आप ये देखिए कि सिर्फ इतनी सी चीज को याद रखिए हमेशा, मुझे ये अपने लिए लगता है, जहां पर आपको दुनिया के कामों में मजा आने लगे ना, जहां आपको लगे कि यहाँ दिल लगने लग पड़े, वहां से फौरन अपने आप को एक चुटकी काटे, यहाँ पे मैंने उठना है। बस ये एक चीज अपने साथ चिपका लें, फिर हमारे लिए अमल आसान होगा। समझ जाए कि यहाँ पर मुझे जहां मजा आने लगे फौरन उठ जाए, यहां से मैंने उठ जाना है बस, ठीक है। क्योंकि हमें जब अच्छा लगने लगता है तो हम वहां पर मजीद की तलाश में और बैठते हैं। और फिर ये कि अल्लाह के बंदों को नफा देना, अल्लाह के बंदों की खिदमत करती है क्योंकि वही कामयाब है। ये जैसे एक हर एक की हेल्प करनी है ना, क्योंकि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, और अल्लाह ताला उस हाथ को कभी जाया नहीं करता, हमेशा लाज रखता है उस हाथ की जो हेल्प करने वाला होता है, चाहे किसी तरीके से भी हो, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो चलिए अब इंशाल्लाह हमारे पास आगे तजवीद का सेशन है विद सिस्टर हिना। आप लोग सब रेडी? क्या कुछ नया रूल देखना है इंशाल्लाह वो आज हम देखेंगे, लेकिन क्या आप हर तरह से तैयार हैं? क्या आपके पास नोटबुक खुली हुई है, डेस्क साफ है आपके, आप मेंटली तौर पर तैयार हैं? क्या आप शऊर से सोच रहे हैं कि मेरा अगला सेशन क्या है और मुझे किसके लिए रेडी रहना है? लिखिए यहाँ पर, नंबर वन टाइप कीजिए जो रेडी है, बाकी तमाम सोचे आगे पीछे की खत्म, ठीक है। पूरी सोच सिर्फ इस सोच के साथ और इस के साथ के मेरी आगे तजवीद का टाइम है इंशाल्लाह, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ इंशाल्लाह। आज हमारा रीडिंग का सेशन है, मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कराएं हम लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ चुके थे। आई थिंक सूरत अल कलम पढ़े हैं, राइट? जी कौन से आयात तक हमने लेसन किया था? आई नंबर 47 तक कर चुके हैं, ठीक है इंशाल्लाह। आप लोग अपने अपने हैंड रेस कर लीजिए आज जिन्होंने लेसन सुनाना है। हम 48 से आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी 48 से लेकर इंशाल्लाह एंड तक। ओके सही इंशाल्लाह, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्ट सिस्टर आप पढ़िए आयत नंबर 48 से लेकर एंड ऑफ सूरतुल कलम तक।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وهو إلا ذكر للعالمين.
That's good, mashallah. Jazakallah ho pega. Ji, aapki harakat bahut improve hui hain, mashallah. Kuch jagah ke upar mujhe laga tha ki abhi mazid kuch harakat na, ek do jagah ke upar bhi koi jaise mir robbi hi, to mi jo hai wo thoda sa yahan par weak tha. Phir isi tarah se la yuzlikunak. ये वाला जो ली है ये थोड़ा सा वीक था, तो यानी कहीं कहीं वीक हो रही है, माशाल्लाह काफी बेहतर होगी. जिसके ऊपर आपने जिन चीजों के ऊपर काम करना है, एक तो काफ साकिन, एंड अगर काफ साकिन के अंदर वीकनेस है तो प्रॉबेबली ता साकिन में भी वीकनेस होगी. ता साकिन अब यहाँ पर आया नहीं था, लेकिन ये जो दो साकिन लेटर्स हैं ये थोड़े से स्पेशल हैं. इन दो के अंदर ना यानी काफ और ता साकिन में दो ऐसी सफात पाई जाती हैं जो कि यानी थोड़ी डिफरेंट आती हैं बाकी लेटर्स से ना. एक तो ये कि आपने इन्हें स्ट्रांगली बोलना होता है और दूसरा ये कि आपने इसमें एयर ब्लो करनी होती है. ठीक है, यानी हुक मी, तो पहले आप स्ट्रांगली उसको बोलेंगे और उसके बाद आप उसमें एयर ब्लो करेंगे. ठीक है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं करेंगे. और अगर हुक ऐसे कह देंगे तो वो कलकला हो जाएगा. तो आपने मखरज को अच्छी तरह से टंग को यानी मखरज पर हिट किया, फिर वहां से टंग को हिलाने के बजाय पर हल्की सी स्पेस देकर एयर ब्लो करें. ठोक ठोक मी, फिर इसी तरह से मक मक गूम. मखाने एक और जगह के ऊपर ये वर्ड आया था काफ साकिन, जिक रुलमीन, तो काफ साकिन की जो साउंड अच्छी नहीं आ रही थी इसके ऊपर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है. प्लस कलकला फज तबाहुरो फज, यानी आपने जिम को हिट करके फौरन ही मखरज से उसको हिलाना है टंग को, और साउंड को जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी है. अगर आप उसको हल्का सा भी स्ट्रेच करेंगी ना तो वो शॉर्ट हरका लगेगा, लाइक फज तबाहु नहीं फज तबाहु रब्बु फज तबाहु, यानी आवाज को जिम की आवाज को जल्दी खत्म करें. स्ट्रांग बाउंस लें फज फज और फिर आवाज को जल्दी खत्म करें. इसके अलावा जो एक चीज मुझे आपकी वीक लगी वो इदगाम था. यहाँ पर ये जो नाकस इदगाम आ रहा है वो इयकादु, इस नाकस इदगाम में ना आपकी नेजल साउंड बहुत कम है, इसको हम यू नहीं कहेंगे वो ई, अगर हम कहेंगे वो ई तो ये ज्यादा या है नून ऑलमोस्ट, यानी जो गुन्ना की स्वर वो बीच में नहीं आई, इसलिए आपने गुन्ना को भी ऐड करना है. वो ई के अंदर नहीं, हमजा में नहीं, और फिर जैसे ही आप मर्जिंग करेंगे उस वक्त आपने ऐड करना है वो ई यकादु, इसको थोड़ा सा आपने फोकस करना है. एक इख्फा आपका थोड़ा वीक था हर जगह पर नहीं, आयत नंबर 48 में वला तकुन के साहिब, ये जो इख्फा है इसको भी मार्क कीजिए. कु सर्कल करेंगे और फिर काफ के मखरज को हिट करेंगे वला तकुन यू करके खूब कुन कुन के साहिब. ठीक है, یہ آپ نے تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. ولا تکن کصاحب الحوت, ٹھیک ہے, لائٹ ہوگا اخفاء, مخرج کو آپ نے ٹچ کرنی ہے, ٹنگ جو ہے وہ آپ مخرج کو ہٹ کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا يسلقونك بأبصارهم لما سمعوا للذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
وعلیکم بارک اللہ فیکم. اوکے ماشاء اللہ. کچھ چیزوں کے اوپر نوٹ ڈاؤن, کچھ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں کہیں ہم وقف کرتے ہیں نا, آپ کو لاسٹ لیٹر یعنی ساکن کرنا پڑے گا. جیسے یہاں پہ آیا نمبر 49 میں آپ نے اسٹاپ کیا نا, نعمت من ربہ لنبذ, پھر آپ نے آگے سے شروع کر دیا. تو ایک تو ربی ہی اس طرح سے نہیں پڑھیں گے, دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ یہاں سے یعنی آگے سے نہ سٹارٹ کریں, یا تو کوشش کریں کہ آپ لنوبیدہ بلا رو یہاں تک پڑھ کے پھر لنوبیدہ سے پلٹائیں, اور یعنی آپ کو تھوڑا سا سانس میں یہاں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہوگی نا, کہ ہم اس کو ربی ہی یوں نہیں سٹاپ کریں گے, ربی اور لنوبی سے سٹارٹ نہیں کر سکتے, پھر ہمیں پیچھے سے ہی پلٹانا پڑے گا. پھر اوکے, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی پریکٹس کی ضرورت ہے. جیسے لنوبی زا کا جو زال ہے وہ تھوڑا سٹریچ ہو گیا, تو لنوبی زا بلا رو ای اس کو شارٹ کریں گے. پھر آئے نمبر 50 میں فجتباہو ربہ, یہاں پر یہ جو فجتباہو ہے اس کو آپ نے شارٹ رکھنا ہے, یعنی ربہو فجعلہو, یہ جو دو لیٹرز ہیں یہ سٹریچ کریں گے مگر فجتباہو نہیں. فجتباہو ربہو فجعلہو من الصالحین, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آئے نمبر 51 میں جو ورڈ ہے لما سمیعوا الذکر, یہ آپ نے نا یہاں پہ اس کو تھوڑا تشکیل کا ایرر ہو گیا, سمیعوا للذکر پڑھ دیا, یہ سمیعوا الذکر ہے, ٹھیک ہے. اوکے, یہ تو تھوڑی ورڈز کے میک اپ میں مسٹیکس تھی. اس کے علاوہ جس چیز کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ یہ کہ جو غنہ ہے یعنی اخفا میں ادغام کے اندر, آئی ہوپ آپ ادغام وغیرہ پڑھ چکے ہوں گے, تو یہ جو غنہ کے رینکس ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یعنی ولا تکن کصاحب اس کو تھوڑا سٹریچ کریں, مطلب ایک دم سے ساؤنڈ کو ختم نہیں کریں گے, گنا تھوڑا لمبی دیر کریں گے. اسی طرح سے نعمت من ربہ, پھر لما سمیعوا, یہ والا میم بھی آپ کا تھوڑا کم تھا, تو گنا کے جو ٹائمنگز ہے اس کے اوپر آپ نے واچ آؤٹ کرنا ہے. اور یہ جو پریکٹس ہے نا یہ اتنی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے آپ یہ کریں, ان بہترین جو پریکٹس کا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کسی قاری کے ساتھ یعنی لسننگ کریں, اور لسننگ میں نا آپ جہاں جہاں وہ آواز کو ٹھہرا رہے ہیں وہاں وہاں آپ مارک لگا لیں گنا میں نا, اور پھر جب آپ پڑھیں تو پھر ان مارکس کو دھیان دیں کہ یہاں پہ ہم نے زیادہ دیر آواز کو ٹھہرانا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنا ہے. اس کے علاوہ مخرج میں آپ کو ایک دو لیٹرز دے دیتی ہوں پریکٹس کرنے کے لیے, کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی پریکٹس رکھیں. قود جو ہے وہ بہت زیادہ سین کی طرف ٹرن ہو رہا تھا, ویسے تو یہ کوالٹی والی مسٹیک ہے, لیکن سواد اور سین کے اندر ڈفرنس ہی ہیوینس کا ہے نا, اس لیے ہمیں سواد کی ہیوینس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. فوسبیل فوسبیل یعنی فس کر کے نہیں, ٹھیک ہے؟ کسوحیب کسوحیب, تو سواد کے اوپر آپ ایک پریکٹس رکھیے. دوسرا آئین کے اوپر آپ پریکٹس رکھیں, آئین کو لائٹ رکھیں, تھوڑا سا مخرج کے اوپر اسٹرانگلی ہٹ کریں. بل آرو للعالمین سمیعو, ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آئین کے اوپر آپ نے پریکٹس کر لیں انشاءاللہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. جزاك الله خيرا كثيرا.
جی آمین ویاکم بارک اللہ فیکم. گڈ ماشاء اللہ, آپ کی بیسک ریڈنگ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. مخارج میں کچھ چیزوں کے اوپر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. بیسک میں مطلب یہ کہ جیسے غنہ کی رینکس کا بھی آپ ٹائمنگس کا خیال رکھتی تھیں اور مدود بھی اچھی ہیں. مخارج میں کچھ مخارج بھی پریکٹس کی ان کو ضرورت ہے, خاص طور پر لیٹر ہاں آئین سے زیادہ ویک ہے, یعنی آئین پھر آپ کا کہیں نہ کہیں اچھا آ رہا ہے یا اور ایٹ لیسٹ مخرج سے آ رہا ہے, اس کے اندر کچھ اور ہیں یعنی مسٹیکس ہیں, مگر مخرج اس کا بہتر ہے. ہا کو اپنے آئین کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سا ہا کو پریکٹس کرنا ہے. پھر اسی طرح سے جو لیٹر وا ہے, زال اینڈ وا, کچھ جگہ کے اوپر اس کا مخرج اچھا آ رہا تھا اور کچھ کے اوپر اس میں نا بزنگ کی آواز آ رہی تھی, تو اس کو کانشیس ریڈنگ کی ضرورت ہے. یعنی یو نو دا مخرج, یو کین اپلائی اٹ, لیکن اس میں نا ایک کانشیس ریڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہر دفعہ وہ مخرج ہٹ ہو, اس چیز کی تھوڑی ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل میں ٹھیک ہے, تو دیکھیں وہ اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے. پھر اسی طرح سے لکھ لکھ رول, بالکل بزنگ کی آواز نہیں آنی چاہیے, زی یہ والی آواز نہیں اس کے اندر. تو یہ کچھ جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا زائل کا مقصد جو ہے وہ اس کے پورا تھا. اسی طرح سے لیٹر آئین جو ہے وہ اس کے اندر ہیوینس ہے, جیسے میں کہتی نا مخرج اس کا بہتر ہے مگر اس کے اندر ہیوینس ہے. لائک لیکھیں آ آ نہیں آ خاص منہ کو کھول کے منہ کو اندر سے کھولیں خاص طور یعنی لپس تو آپ کے نیچرل نارمل کھلیں گے لپس کے اندر ایگزیجریشن نہیں کرنی اندر سے منہ کو کھولیں یعنی ایسا نہیں کہ دل آواز کو اندر آپ دبا رہے ہیں اور اندر سے کپ سا بنایا ہوا نہیں اس کو منہ کو ریلیکس رکھیں اندر سے اور ساؤنڈ کو باہر نکالیں لیل آ لیل ٹھیک ہے تھوڑا سا آئین کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کے علاوہ الفاظ کو تھوڑا سا پریکٹس کریں ان کے اندر ہیوینیس آتی ہے ٹھیک ہے ہلکی ہیوینیس ہے تو آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے جیسے چکو سرکل ہے اور پھر آگے کاف آ رہا ہے تو کاف کا مخرج ہٹ ہوگا چکون صاحب اب یہاں پر چاہ ہے تو چاہ کے مخرج کے کلوز آئیں گے یعنی ات یہ پوزیشن آف ٹنگ ہوگی انتدارک ٹھیک ہے تو اخفا کے اوپر پریکٹس کریں خاص طور پر کسی قاری سے سن کر تو اس کی ساؤنڈ کو فالو کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ لیٹر آ رہا ہے اس کو ہٹ کرے اس کے مخرج کو ہٹ کرے یعنی ات ات اب یہی پوزیشن آف ٹنگ کو فیل کریں ات کہتے ہوئے یہی پوزیشن بنائیں اور ساؤنڈ کو ناک میں پش کریں انتا انتا ٹھیک ہے اس طرح سے تکوکا ولا تکون اس والے مخرج میں تکوک کہاں پہ ہٹ ہو رہا ہے وہی پوزیشن بنائیں ولا تکون اور ساؤنڈ ناک میں لیجیے ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ ہے انشاءاللہ اس کو تھوڑا پریکٹس کیجیے ابھی مجھے اور تو کسی کے ہینڈ ریز نہیں نظر آ رہے اگر آپ نے سے کوئی اور سنانا چاہتے تو آپ ون ٹائپ کریں ان دا مین ٹائم میں ہوم ورکس کی بات کرتی ہوں مجھے تین ہوم ورکس ملے تھے جس میں سے ابھی تک میں ایک ہی چیک کر یعنی کر سکی ہوں تو جو پہلا والا ہوم ورک تھا وہ سسٹر قدسیہ عمران کا تھا تو سسٹر قدسیہ عمران آپ نے یعنی صحیح طرح سے مدود کو فائنڈ آؤٹ کیا ہوا لیکن ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی وہ جیسے جہاں پر مد لیٹر ہے وہاں پر آپ نے جیسے لکھا الف یا وا مدیا یا مدیا یعنی جو مد تبیائی والے تھے مور پریسائزلی ہم اس کو نا متی یا مد الاصلی کہیں ٹھیک ہے الف مدیا تو ہے ایون جب آپ ورڈ بولتے نا مشائن اب یہاں پر آپ نے لکھا ہوا تھا مد الواجب المتصل لیکن الف مدیا تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجائز منفصل بن جاتی ہے یا مد واجب متصل بن جاتی ہے یا ایون مد البدل بن جاتی ہے مد لیٹر تو اس میں بھی موجود ہوتا ہے لیکن ڈفرنس کیا ہوتا ہے کہ وہ الف مدیا بعد میں حمزہ آنے کی وجہ سے اب مد طبیعی نہیں رہا تو یہ جو ہے نا یہ پھر ڈسٹنکشن نہیں ہے اگر آپ اس کو بھی مد طبیعی الف مدیا کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ڈسٹنکشن نہیں رہے گی نا تو اس کو آپ نے کیا کہنا سمپل اگر وہ اپنی سرکمسٹانسز کو پورا کرے یعنی مد لیٹر کے بعد بھی حمزہ نہیں ہے پہلے بھی حمزہ نہیں ہے بعد میں سکون نہیں ہے تو آپ ایسے مد لیٹر کو سمپل الف مدیا کہنے کے بجائے مد الاصلی یا مد طبیعی کہیں یا اگر آپ الف مدیا لکھ رہے ہیں تو سلیش ڈال کے مد الاصلی بھی لکھیں تاکہ یہ کلیئر ہو کہ یہ مد الاصلی کا پارٹ آ رہا ہے یعنی مد الاصلی کی ایک ٹائپ جو الف مدیا ہے وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا یہ اس چیز کے اندر ڈسٹنکشن کی ضرورت ہے انشاءاللہ باقی دو جو ہوم ورکس ہیں ایک حروف المقطعات والے تھا وہ میں نے شروع کیا ہے ابھی میں سارا اس کو نہیں دیکھ سکی اور ایک اور ہوم ورک ہے انشاءاللہ وہ بھی میں چیک کر کے تو نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے نا ڈسکس کر لوں گا اس کو انشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح ہے ویسے یہ حروف المقطعات والا جو ہوم ورک تھا یہ بہت امپورٹنٹ تھا یہ آپ سب کو کرنا چاہیے کہ کیونکہ یہ اس طرح سے جب تک آپ کریں گے نہیں نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو یہ حروف المقطعات والا آپ سب کوشش کریں کہ یہ والا ہوم ورک کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے پھر یہیں تک رکھتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ سورہ شروع کریں گے انشاءاللہ اور کوئی سوال ہے تو کر لیجیے ٹھیک ہے صحیح بارکم اللہ فیکم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا كثيرا سيستر هنا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك MashaAllah, that was such an awesome session. Alhamdulillah. filled with a beneficial ilm. Allah subhanahu wa ta'ala hume aapke ilm se fayda uthane wala bana de. Ilm dene wale to bahut hote, lekin asal baat ye hai ki ilm lene wale kitne maujood hain. Jo teacher hota hai na, wo time dene taiyar hota hai. Ab ye hai ki talab-e ilm rakhne wale kitne hain, usse fayda uthane wale kitne. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں طالب علم بنا دے, اور جو علم جو ٹیچر ہمیں وقت دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے, ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. آمین, اللہم آمین. چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہوپفلی آپ سب لوگ بالکل خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. آئی نو اٹس سمر ویکیشن. تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کریں کہ جب ہم بچوں کے ساتھ بزی ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی چھٹیاں ہوں تو ہم زیادہ بہتر طور پر ان اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, رائٹ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم بھی ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے ٹائم سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو وقت کی قدر کیجئے, اپنی زندگی کی قدر کیجئے, جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں ان کی قدر کیجئے. ٹھیک ہے, نعمتوں کی قدر نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے, اور کفران نعمت اپنی نعمتوں کو آپ سے چھین لیا جاتا ہے. سو اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ اتنی قیمتی نعمتیں چھینی جائیں. چلیے بارک اللہ فیکم, انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے ہیں اگلے سیشن کی طرف. خلاصہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, آج ہم جز 11 شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو اپنے اپنے مصحف کھول لیجئے, سورہ توبہ آیا 94 جز 11 انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, سب کے مصحف اوپن ہے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم 11ویں پارے کا آغاز کریں گے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبانا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ علیکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. بہانے بناتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے, جب آپ ان کی طرف لوٹ آئیں گے تو آپ ان کو کہہ دیجئے گا کہ آج بہانے نہ بناؤ کیونکہ ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے, کیونکہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خبریں بتا چکا ہے, اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا تمہارے اعمال کو, پھر اس کے بعد تم ہر چیز کو جاننے والے اور ظاہر اور چھپے کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, پھر وہ خبر دے گا تم کو ان کاموں کی جو تم کرتے تھے. پارے کا آغاز جس آیت سے ہے, پچھلے پارے کا اختتام بھی اسی موضوع سے تھا. ہم نے 10ویں پارے کے آخر میں بہت ہی خوبصورت لوگوں کو دیکھا کہ جو اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں اسباب کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے راستوں میں نکلے. آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے لوگ چلے گئے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کام کا موقع نہیں دیا. اب یہاں اس سے مختلف کردار سامنے آ رہا ہے, اور وہ کون تھے جو تبوک کے سفر میں پیچھے رہ گئے, اپنی آرام طلبیوں کی وجہ سے, اپنے مال کی, کاروبار کی, محبت کی وجہ سے. لیکن سامنا تو ہونا ہی تھا, آخر کب تک چھپتے. تو جب دیکھا کہ اب جانا تو ہے ہی ہے, تو پھر آپ سے محبت کے بہانے کرتے ہوئے چھوٹے عذر تراشنے لگے. منافق کی ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ وہ وقت پہ کام کرتا کوئی نہیں, موقع ٹل جائے تو بہانے سوچتا ہے کہ اب جب ملوں گا تو کیا کہوں گا, جب کسی سے کوئی معاملہ پڑے گا تو اس کو کیا کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں اپنی عدالت میں پیش کر کے، کس نبی کو بتانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کو تو پہلے سے ہی پتا ہے. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی نیکی کا موقع آئے اور ہم کسی مشکل میں ہوں، اور وہ مشکل نفس کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت کو سوچیں کہ جب وہ وقت ٹل چکا ہوگا. کوئی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی وقت ہمیشہ نہیں رہتا. پھر سوچیں کہ اس وقت کیا کھویا اور کیا پایا. بس جب ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، بلکہ مجبور کل سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم مجبور نہیں ہوتے. ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہماری کارکردگی میں بہتری ہو سکتی ہے، لیکن بس ہم چھوٹی سی چیز کو عذر بنا کے اس طرح دین سے پیچھے رہتے ہیں کہ پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. مثلاً اگر سردی کا عذر بنا کے ہم گھر میں رہیں تو سردی چلی بھی جاتی ہے، پھر بھی آنے کی توفیق نہیں ہوتی. بیماری کا عذر بنا کے گھر میں رہتے ہیں تو صحت مل بھی جاتی ہے، پھر بھی نہیں آتے. بعض دفعہ مسجدوں میں لوگ نمازوں میں نہیں جاتے کہ نہیں ہمارے کاروبار ہیں، ہم جاب پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جو نمازیں جو جاب کے بعد بھی آتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انتقام سے محفوظ رکھے کہ ہم ایک بات اپنی مرضی سے چھوڑے اور دوسری اللہ ہم سے چھڑا لے. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تم نہیں آتے، بلکہ اللہ یہ کہہ دے کہ ہم تمہیں آنے نہیں دیتے. یہ ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ. تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر لو، کر ہی لو، چھوڑ دے، اگنور کرو، مت ان سے پوچھو کیا تھا سچ تھا، جو کہتے ہیں مان لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انہم رجسن، یہ گندگی ہے، اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو نصیب ہوگی. یہ ہے بات. اللہ اپنے نبی کو ایک بہت خوبصورت طریقہ سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کردار اور اخلاق کے نا، آپ ان کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، نہیں گئے تبوک میں، آپ کے بغیر بھی تبوک ہو گئی جنگ. ہو سکتا ہے یہ سارے جو ڈر رہے تھے لڑنے سے جاتے تو اچھی بھلی جھڑپ ہو جاتی. ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے. یہ نہیں گئے، اللہ نے ایمان والوں کو راستے کی صحبتوں میں چونکہ کھرا کھوٹا دیکھ لیا تھا، فرق پتہ چل گیا. تبوک کا فیصلہ وہاں نہیں ہونا تھا جا کے، ایک مہینے کے بعد یہ گھر سے نکلتے ہی ہو گیا. جو لوگ اس راستے میں نکل پڑے، اللہ کو پتہ چل گیا یہ نکلنے والے تھے، جو نہیں نکلے وہ پیچھے رہ گئے. تو جنگوں کے فیصلے بعد میں نہیں، پہلے ہی ہو جاتے ہیں. کام ہونے کے بعد کام نہیں ہوتا، کام کرنا کس نے ہے، کب کرنا ہے، اسی سے فیصلے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہ کرو. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تب کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. یہ مسئلہ ہوتا ہے منافق کا، اللہ کی رضا خوشی نہیں مقصود، اس کو پیچھے ڈال دیا. ہاں پھر نبی کے سامنے آ کے بڑا بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں آپ ہو جاؤ، میں تو نہیں ہوں گا. اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. کتنی بڑی دھمکی ہے. اللہ کے نبی کو باتوں سے راضی کر بھی لیتے یہ، اور اللہ کے نبی انسان تھے، ان کو دل کے بھید بھی نہیں پتا تھے ان کے کیا سوچ کے آئے ہیں، لیکن اس رضامندی کا کوئی فائدہ ہوتا؟ بالکل نہ ہوتا. اس کے بعد عراب کی بات ہے. عرابی بھی اصل میں نفاق پہ تھے، اور حقیقت ہے انسان جتنا علم سے دور ہوگا اتنا اس کے اندر نفاق زیادہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اپنے نبی کو پہچان کراتے ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ولا الا يعلم حدود ما انزل الله. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں ان کے اس کام کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کو دنیاوی علم کی قدر نہیں ہوتی نا، اس کو دین کے علم کی بھی قدر نہیں ہوتی. آپ اس چیز کو کئی جگہ زندگی میں آزمائیں گے. جو انسان سینسٹیو ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز میں سینسٹیو ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ پھر اگر اس سے محروم رہتے ہیں نا، یا ان کو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہوتے ہیں، یا وہ اس کے لیے کوئی قیمت دیتے ہیں یا اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو کل بس اللہ ان کو ہدایت دے دے، پھر وہ یہ سب کچھ اس کے لیے بھی کریں گے. لیکن جس نے کبھی دنیا کے لیے قربانیاں نہ دی ہوں، جس نے دنیا کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہ کیا ہو، پھر اس کے لیے دین کو بھی فالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ سمیع علیم ہے، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. الاعراب اشد کفرا، اور اعراف سخت ہیں کفر اور نفاق میں اور زیادہ سخت ہے اس بات سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کی حدوں کو جانے اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے. اور اعراف میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جو کچھ دیتے ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ دیتے ہیں جیسے کہ یہ ان کے لیے جرمانہ ہے. لفظ مغرم استعمال ہوا, غین رامیم غریمہ, قرض میں پھنسے ہوئے شخص کو غارم کہتے ہیں, یعنی ان کو اللہ کے راستے میں کچھ دینا جرمانے کی طرح لگتا ہے, ان کو لگتا ہے یہ جگہ ٹیکس ہے. اس طرح کے اشارہ ان لوگوں کی طرف کے جو زکات دینے سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اور یتربص بکم الدوائر, اور آپ کے معاملے میں وہ زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن آپ کی دکان بند ہو اور آپ یہاں سے اپنی دکان بند کر کے نکل جائیں, تاکہ نہ ان سے زکات کی بات کی جائے اور نہ ان کو دین کے کسی اور کام کو کرنے کا حکم دیا جائے. ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اس خواہش میں ہیں کہ آپ کے اوپر زمانے کی کوئی گردش آئے, یہ اپنی اس اطاعت کے پھندے کو اتار کر پھینکے اور برائی میں پڑ جائیں. حالانکہ اصل میں ہوگا کیا؟ فرمایا, علیہم دائرۃ السوء, ان کے اوپر ہی خود برائی کا چکر ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور اعراب میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے, اللہ ضرور ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. کچھ لوگ ایک چیز میں اچھے ہو نہ ہو, دوسرے کوئی دوسری چیز میں اچھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا ڈیو حق دیتا ہے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ چنے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں. والسابقون الاولون من المهاجرین, من المهاجرین والانصار, والانصاری والذین اتبعوہم بإحسان, اور آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار میں سے, اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے پیچھے ایمان کے ساتھ چلے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے ان کے لیے تیار کی وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ, یہی ہے کامیابی بہت بڑی. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فرسٹ, کسی کو سیکنڈ اور کسی کو تھرڈ درجے پہ لا رہے ہیں کہ جس کی جتنی کوشش اس کو اتنا ریوارڈ. کچھ کرو بغیر کچھ پانے کی نیت کے تو ریوارڈ بھی مل جائیں گے, اجر بھی مل جائے گا, سب کچھ ملے گا, نام بھی ہوگا, شہرت بھی ہوگی. لیکن جب انسان کرے کرائے کچھ نہ اور صرف یہ چاہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے خوش ہو جائیں, یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون کون تھے؟ کہ جو ہی ان کے سامنے نیکی کا کوئی موقع ہے انہوں نے کر لیا. ہجرت کرنی پڑی تو فوراً کر لی, سوچا کوئی نہیں. کچھ لوگوں نے بعد میں بھی ہجرت کی تھی, وہ اس درجے کو نہیں پا سکے. اور انصار کون تھے؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ایک نیکی کرنے کا, انہوں نے فوراً کر لی. بعد میں تو مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کے حالات بالکل درست ہو ہی گئے تھے, تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جب ایمان کی دعوت ملے, جب نیکی کی دعوت ملے تو لبیک ربنا وسعدیک کہیں. سوچے نہ مشروع نہ میں نہ پڑ جائیں, جکو تکے میں نہ ہوں, کروں نہ کروں, یہ ہو نہ ہو. پھر والذین اتبعوہم بإحسان, یہ تیسرا گروہ ہوتا ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے, دوسروں کو دیکھے دیکھے پھر آگے آتے ہیں, اچھا میں نے نہ کیا یہ کام تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا, پھر میں تو نمایاں ہو جاؤں گا, سب کو پتہ لگ جائے گا, اچھا جی یہ اس کا, چلو پھر کر ہی لیتے ہیں, کوئی بات نہیں کر لیا. رضی اللہ عنہم ورضوان, دعا کیجئے نیکیوں کی توفیق مل جائے. ٹرینڈ سیٹرز نہیں بھی بنتے تو کم از کم جو ٹرینڈ سیٹ کر دیں انہیں کے پیچھے چل پڑے. دیکھیے ایک کو نیکی کا خیال آتا ہے, سب کو نہیں آتا, وہ پائے نہیں آ رہا, چلو اس کو دیکھ کے تم بھی کر لو. ہر بندہ اتنا کریٹو نہیں ہے کہ وہ نیکی کو سوچے, تو دوسرے کے کرنے پہ ہی کر لو, اللہ اس پہ بھی جنت دے دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت مہربان ہے. اور اللہ جس سے راضی ہو اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. پھر اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ مختار کرتے ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, آپ کے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے منافق ہیں. اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے ہوشیار ہو گئے. تم انہیں نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے کہ جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. اللہ ملا تجلنا منہم. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے حالات کیوں بتاتا تھا؟ تاکہ آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں, آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کوئی ایسا کام ان کو دے دیں اور نہ کر سکیں تو دین کا نقصان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا تذکرہ کیا. وہ کیسے؟ ترجمہ سننے کے بعد شاید آپ بھی آئیں گے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے, ان کا عمل ملا جلا ہے, کچھ نیک ہے اور کچھ بد. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. ہر ایک سابقون الاول ان میں نہیں آتا. ایک صحابی تھے, انہوں نے جب قرآن پاک میں یہ آیت پڑھی کہ فی ہی ذکرکم, لوگوں اس قرآن میں تو تمہارا ذکر ہے, ستر میں پارے میں یہ آیت آتی ہے, کہتے لگے اس میں میرا ذکر ہے, کدھر ہے؟ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے. اب جب سابقون الاولون والی باتیں پڑھی, کہا میں تو یہ نہیں ہوں, میں تو اتنا نیکی ہوں, میں آگے نہیں بڑھا ہوا. پھر کفر اور نفاق کی آیتیں پڑھی, کہا الحمدللہ وہ بھی نہیں ہوں, میں ہوں کدھر. اس سوچ کے ساتھ قرآن پڑھتے رہے اور جب اس آیت پہ پہنچے آخرون اعترفوا بذنوبهم تو کہنے لگے ہاں یہ میرا ذکر ہے, کہ اللہ گناہ بھی ہیں, کچھ نیکیاں بھی ہیں, خلط ملط کھچڑی پکی بھی ہے, لیکن ساتھ توبہ بھی کرتے ہیں تو شاید اللہ مجھے بھی معاف کر دے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ, آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے اور ان کو پاک کیجئے اور نیکی کی راہ میں ان کو بڑھائیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے, کیونکہ آپ کی دعائیں ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی دین کے لیے کچھ کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے. اس کے لیے دعا کا ملنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیے, دعا کرانے کی نیت کر کے کچھ کرنا یہ اور بات ہے, لیکن آپ نیکی کا کوئی کام کرے اور آپ کا وہ کام ہو جائے, اس کے بعد آپ اس کو دعائیں, یہ سنت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے میں کوئی کچھ دیتا تو اس کو دعا دیتے تھے, اس کے لیے آپ کی زبان سے اچھے کلمات ہوتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تھوڑا سا انکریجمنٹ مل جاتا ہے تو وہ اور نیکی کرتا ہے اور اس کا بھی دل چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پھر اس چیز میں آگے لے کے آتا ہے. تو ہم بھی آج دوبارہ اس بات ہوئی تو صوبیہ کے لیے دعا کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری بہت ساری بکس لے کر آئی ہیں, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی وزن ادھر اٹھایا اللہ کی کتابوں کا, اللہ کے دین کے لیے, اللہ ان کے آخرت کے بوجھ کو ہلکا کرے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے. پھر اس کے بعد فرمایا علم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا انہوں نے نہیں جانا؟ ایسے لگتا ہے اسی آیت کو پڑھ کے کہ بالکل ہم پیچھے کھڑے تھے اور چپکے سے کوئی آ کے کہہ رہا تمہیں نہیں پتا چلا کیا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تمہیں نہیں پتا کون توبہ قبول کرتا؟ تم جیسس کو جا کے کہتے ہو کہ مجھے پارڈن دے دو اور پریس کو کہتے ہو اور بزرگوں سے جا کے کہتے ہو, نہیں, ہوا وہ ہے, اس کو ڈھونڈیے. کون ہے وہ؟ یقبل التوبۃ عن عبادہ, جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کتنی اللہ کی رحمت ہے. جس دن آپ اللہ تعالیٰ کے نام التواب کو سنیں گے پھر آپ کو اس کا احساس اور اچھی طرح ہوگا کہ اگر اللہ گناہ صاف نہ کرے تو ہمارا حال کیا ہو. اس کو بس اس طرح سمجھ لیجئے کہ جس گھر میں صفائی نہ ہو اور گند پہ گند ڈلتا جائے, چیزیں اور لوگ لاتے جائیں رکھتے جائیں اور پچھلی چیزیں نہ سمیٹے, تو اس گھر کا حال کیا. آپ اپنے کچن کو اس وقت سوچیں جب آپ گروسری لا لا کے تھیلوں کے تھیلے رکھتے جائیں اور اٹھائیں نہ. اسی طرح ہم اپنے جسم پر گناہوں کا بوجھ لاتے رہتے ہیں. اللہ توبہ کے پانی سے دھوتا رہتا ہے, صاف کرتا ہے, آرگنائز کرتا ہے ہماری خرابی گندگی ایسی جو چیزیں ان کو پیچھے کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے جو بندے کے اوپر ہوتی ہے. پھر اپنے نبی کو مخاطب کیا, وَقُلِ مَلُو, اے نبی ان سے کہہ دو کہ لوگوں تم عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھ لیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. یعنی کیا ہوا؟ پچھلی غلطیوں پہ کیوں پچھتاتے ہو؟ پچھلے گناہوں پہ کیوں شرم سار ہو؟ ابھی بہت زندگی پڑی ہے, ابھی بہت سارے موقع آئیں گے, پھر تم اس میں اللہ تعالیٰ کے راستوں میں نکلو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو قبول کرے گا. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. کوئی بات نہیں, زندگی کے نقشے میں آگے دیکھو. گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بیک مرر میں نہیں دیکھا جاتا ورنہ ایکسیڈنٹ ہوگا. اس لیے زندگی کے سفر میں ہمیشہ آگے دیکھنا چاہیے. ہم جب بہت پیچھے دیکھتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ہماری رہی سہی کوشش ہے وہ بھی دم توڑنے لگتی ہے. فرمایا تم عمل کرو, ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان والے بھی دیکھیں گے, پھر ان قریب تم پھیر دیے جاؤ گے غیب اور حاضر کو جاننے والے کے سامنے, پھر وہ تم کو خبر دے گا اس بات کی جو تم عمل کرتے تھے. وآخرون مرجون لامر اللہ, اور ایک دوسرا بھی گروہ ہے جو امیدوار ہیں اللہ کے حکم کے, یا تم ان کو عذاب دے یا پھر وہ ان کو معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ اصل میں وہ سارے مقدمے کھل رہے ہیں جو اب تبوک کے سفر کے بعد تھے. جس طرح تبوک کے سفر کے بعد یہ سب کچھ دنیا میں ہوا نا, کل قیامت کے دن بھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے معاملات ہم نے روکے ہوئے. آپ کو بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا حساب خود لے لیتے ہیں, کچھ کو دوسروں کو حساب دیتے ہوئے بھی مشکل لگتا ہے, کچھ اپنا بھی لے لیتے ہیں. ایسے ہی صحابہ کرام بہت مواقع پہ اپنے ایمان کو پرکھتے تھے, جیسا کہ آگے وہ تین لوگوں کا واقعہ بھی آئے گا جو پیچھے رہ گئے تھے. لیکن ابو لبابہ ایک صحابی تھے, غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ثالث بنا دیے گئے. ثالث مراد ان کو فیصلہ کرنا تھا. یہود کو ان کے اوپر بہت رس تھا. یہود نے کہا جی ہمیں ابو لبابہ سے ملنا, ہمیں وہ مشورہ جو دیں گے ہم اس کو ہی مانیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. ابو لبابہ جانتے تھے کہ یہ اگر گیو اپ کر دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کروا دیں گے. تو یہود نے جب ان کو دیکھ کے روئے دھوئے اور پوچھا بتاؤ کہ اگر ہم نے گیو اپ کر دیا یا اگر ہم نے ہاتھ آگے ڈال دی اللہ کے نبی کے آگے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, نہ یوں زبان سے بولے نہ آنکھوں کے اشارے سے, صرف انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے یوں گردن پہ ہاتھ پھیرا, اتنا ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ ذبح کر دیں گے. یہ جملہ بولا, جو ہی اس طرح اشارہ کیا ان کو فوراً خیال آیا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کی خیانت کر دی, میں نے وہ راز افشاں کر دیا جو مجھے نہیں کرنا تھا. یہ تم کو پتا چل جائے گا, اب یہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہود اس بات کو سن کے بھی اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے پھر بھی ہاتھ پھینک دیے, لیکن یہ واپس آئے اور انہوں نے خود کو مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا. کہا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے میں نہیں کھلوں گا. دوسری طرف اللہ کے نبی ان کا انتظار کر رہے تھے کہ ابو لبابہ گئے تھے, پتہ نہیں آئے نہیں واپس نہیں آئے. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مسجد نبی کے ایک ستون سے بندھے ہوئے. بے کیا بات ہوئی, یہ بات ہوئی. آپ نے کہا کہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا, اللہ ان کو معاف کر دیتا, لیکن اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سامنے ڈال دیا تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے. آٹھ دن تک ابو لبابہ اس ستون سے بندھے رہے. نماز اور ضروریات کے لیے ان کی بیوی ان کو کھولتی, نماز پڑھ کے واپس اسی جگہ بندھتے. پھر ان کی اس کے بعد توبہ کی آیتیں اتری, پھر لوگوں نے کھولنا چاہا, کہا نہیں مجھے اللہ کے نبی کھولیں گے. یہ ہوتے خود کو پکڑنے والے. میں کہتی جو بندہ خود کو پکڑے گا اس کو کون پکڑے, جو خود ہی کیئرفل رہتا اس کو کبھی بھی پولیس کے پاس نہیں جانا پڑتا. ہم اپنے اندر یہ ایمان پیدا کریں, یہ فرقان ہے, یہ کرائیٹیرین ہے کہ ہمیں خود پتا لگ جائے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر امیدوار ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کو بھی اپنے آپ پہ نظر رکھنے والا بنا دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو خود دیکھیں. ایک اور سازش تھی جو اس موقع پہ ہوئی, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. آپ ایک ایک بات کو ہائی لائٹ کر کے دیکھ لیں, ہے مسجد لیکن مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے, کفر کے لیے اور فرقہ بازی کو عام کرنے کے لیے, اور اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے ایک قسم کی یہ کمینگاہ بن چکی تھی. کون سی مسجد؟ مسجد ضرار. تفصیل سے ہم اس کا واقعہ سن چکے ہیں تفصیل کے سیشن میں کہ کس طریقے سے ابو عامر فاسق جو حضرت حنزلہ کے باپ تھے اس نے دور جاہلیت میں نصرانیت قبول کیا. جب اللہ کے نبی کی سرگرمیاں بڑھنے لگی تو آپ کو پیچھے کرنے کے لیے ایک گھات بنائی, جگہ ایک لی جس کا نام تو مسجد رکھا, ورنہ تو مسلمانوں کو پتہ چل جاتا اور اندر اصل میں اس کے مقصد کیا تھا کہ یہاں مسلمانوں کے خلاف باتیں ہوں, میٹنگز ہو, اسی کا تذکرہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاریوں میں تھے کہ اس شخص نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ آ کے اس میں ایک نماز پڑھا دیں. ایسے لوگ لیگلائز کرانے کے لیے بسم اللہ آپ سے ہی کراتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتا چل جائے کہ یہ چیز آپ سے ویریفائڈ ہے, آپ سے یہ اپروڈ ہے. آپ کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی, آپ نے کہا کہ میں ابھی مصروف ہوں, جب سفر سے واپس آئیں گے تو پھر پڑھا دیں گے. لیکن جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے ابھی راستے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں بالکل نہ کھڑے ہوں. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، کیونکہ اس میں کچھ مرد ہیں ایسے کہ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاکیزہ رہے، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور وہ مسجد یا عمارت جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو اللہ کے، یعنی وہ عمارت جس کی بنیاد میں اللہ کا تقویٰ اور اس کی رضا مندی ہو وہ بہتر ہے. یعنی اب یہاں تقابل ہو رہا ہے مسجد قبا سے، بعض کہتے ہیں مسجد قبا اور بعض کہتے ہیں کہ اسے مراد بس نبوی ہے. لیکن جب تتخر کی بات دیکھے تو ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب قبا والوں کی تعریف کی کیونکہ یہ طہارت کے لیے مٹی کے بعد پانی بھی یوز کرتے تھے. تو یہاں مسجد قبا کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف وہ مسجد جو بنائی گئی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کام کروایا اللہ کے اپنے نبی سے، اور دوسری طرف اس کے بدلے میں مسجد ضرار جو بنا دی گئی، تو آپ ایسی مسجد کے اندر کیوں جائیں گے جس کا مقصد ہی شرک کو پھیلانا ہے اور جو فرقہ واریت کے لیے. ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور کا مسلمانوں کا کلچر بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مسلک کی مسجد بنانے کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اسی مسجد کے دوسرے کونے پہ ایک اور بھی مسجد موجود ہے. ایسی کئی عمارتیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ایک مسجد دوسری طرف مسجد، یعنی ایک ایسا شہر ہے جب میں وہاں گئی تین طرف مسجدیں، مڈل سے آپ ادھر دیکھیں تو مسجد، ادھر دیکھیں تو مسجد، ادھر دیکھیں تو مسجد، اور انہوں نے کہا یہ دو میل کے اندر شاید آٹھ مسجدیں. مسئلہ کیا، وہ ایک فرقے نے بنائی تو دوسرے نے کام بھی بنائیں گے. اور کین یو بلیو کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ بیچ میں دیوار ہے، ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد، بعد میں پتا چلا وہ پہلے ایک ہی تھی اب دو ہو گئی ہیں. یعنی کیا کیا کہانی ہے، ہر وہ مسجد جس کا مقصد مسلمانوں کی یونٹی کو توڑنا ہو تو وہ پھر اسی طرح آئے گی. اب اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ تم ذرا سوچو تو صحیح، افمن اساس بنیانہ علی التقویٰ، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی. یعنی اشارہ ہے مسجد قبا یا مسجد نبوی کی طرف کہ جس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جوڑا گیا اور جس کے اندر کتنوں کی قربانیاں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اللہ کا نام بلند کرنے والے تھے. کیا یہ اس دوسری مسجد کی طرح ہو سکتی ہے؟ کون سی مسجد؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ مسجد جو ایک کنارے پر کھڑی ہو گویا کہ وہ کھائی میں گرنے ہی والی ہے، کھوکھلی وادی. کوئی ایسا پہاڑ سوچے کہ جو نیچے سے پانی کی وجہ سے کھوکھلا ہو چکا اور اوپر گیا ہو سمندر کے اندر تک، اور اس کے اوپر اگر کوئی مسجد بنائے گا یا کوئی عمارت بنائے گا تو فرمایا کہ وہ مسجد، وہ بلڈنگ پوری کی پوری اس کے اندر گرے گی. تو ایسی تمام مسجدیں یا ایسے تمام ادارے یا ایسی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے اندر یہ تین چار کام کروانے کے لیے، جس کا آیت 107 میں تذکرہ ہے، تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فنہار بھی فی ناری جہنم، وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ نہیں دکھاتا. یہاں بہت سوچ کی بات ہے، خوف والی بات ہے کہ کام ظاہر کتنے ہی نیکی کا کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم میں لے کے جانے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، ہمیشہ ہی یہ عمارت ان کے دل کے اندر ایک کانٹا بن کے چبھے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کے دل کٹنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا. یعنی ایسی عمارتیں بنا کر بھی دلوں کی بے یقینی اور بے چینی ختم نہیں ہوتی، اور اس سے یہ نکلیں گے نہیں، دل پارا پارا ہو جاتے ہیں. اللہ باخبر حکمت والا. آج بھی ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جو مسجد دوسرے سے کٹتی ہے یا مسلمانوں کا ایک گروہ مسلک کے نام پہ کٹتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ کٹنے والا پھر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، پھر دو والا چار میں ہوتا ہے. یہی بات یہاں بتائی گئی کہ پھر دل کھٹے ہوتے ہیں، پھر دل پھٹتے ہیں. مسجد بعد میں بنتی ہے، لوگ پہلے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں لیڈرشپ کی باتیں، کہیں صدارت اور وزارت کی باتیں، کیونکہ تقویٰ جو نہیں ہے. ان اللہ حشترا من المومنین انفسهم واموالهم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. سوچیے اپنے آپ کو، یہ آپ کی بات ہے، لگ رہا ہے کہ میں بکی ہوئی ہوں؟ بکی ہوئی چیز پہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں رہتا. کیا میرا میرے مال پہ اور میرے جسم پہ اختیار ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں بکی ہوئی چیز پھر بھی استعمال کرنے کو دے رہی ہے. ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے بہن بھائیوں میں کوئی آپ کا گھر خرید بھی لے, پھر کہتا ہے چلو آپ سے خرید بھی لے, اور پھر بھی کہ چلو تم رہ لو, یہ کر لو وہ کر لو. اللہ نے یہ جسم ہمیں دیا لیکن اس کے بدلے میں کہا پھر بھی تم استعمال کرو. اب اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں, وہ قیمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مرتے اور مارتے ہیں, یعنی جب موقع آتا ہے تو مرنے مارنے تک بھی اس سے گریز نہیں کرتے. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے. کہاں ہے اس کا حوالہ؟ فرمایا فی التورات والانجیل والقرآن, دنیا کی تین اوتھینٹک کتابوں کا حوالہ, کہ اس کا حوالہ تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے. کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھی ہے, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ بات کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وعدہ تورات میں بھی تھا کل لیکن آج لوگوں نے بدل دیا, یہ انجیل میں بھی تھا لیکن بدل دیا, ہاں آج بھی قرآن میں اصل شکل میں موجود ہے. فمن اوفا بعہدہ من اللہ, اور یہ تو بتاؤ اللہ سے زیادہ وعدوں کو سچا کرنے والا کون ہوگا؟ تم اس وعدے کو نبھا لو تو ہوگا کیا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس سے چکایا, اور بے شک یہی ہے کامیابی حقیقی. ایسے نہیں لگتا کہ ایک گھر خریدنے کی ڈیل ہوئی ہے اور اس کے بعد سارے گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں. قیمت تو دینی پڑے گی لیکن اس کی تو خوشی ہے نا کہ اللہ نے سودا ہم سے کر لیا. کچھ مزید کام جو اس قسط کو چکانے میں مددگار ہوں گے, التائبون العابدون الحامدون, اور توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے اور حمد کرنے والے اور اس کے راستے میں گردش کرنے والے, رکوع اور سجدے کرنے والے, نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے والے, الحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے, وبشر المؤمنین, اتنے کام کرے جو مومن اس کو خوشخبریاں دے دو. مشکل ہے کہ سانا دیکھیں دنیا میں گھر لیتے ہیں, بعض کہتے ہیں میں نے چوڑیاں بیچ, بعض کہتے ہیں اپنا گھر بیچ کے ایک اور گھر لیا, تو کیا ملتا ہے؟ کتنا ملتا ہے؟ کتنی دیر پاس رہتا ہے؟ اور دنیا کے گھروں کے جھگڑے ہی نہیں ختم ہونے کو آتے, لے بھی کوئی لے تو اس کی بھی جان پہ بنی ہے. تو کہ جنت میں ہمیں ایک گھر لینا ہے تو اس کے لیے یہ کام کرنے مشکل ہے, اور کب تک کرنے؟ میں دیکھا لوگ موسٹلی 20 سے 30 سال تک ایک گھر کو پے آف کرتے ہیں, تو 20 اور 30 سال ہی ہیں تقریباً عمل کی زندگی اگر دیکھی جائے, جو اوسط عمل ہے. اگر وہ اللہ کو دے کے جنت میں گھر بک کرا لے تو کرنا چاہتے ہیں بکنگ؟ اللہ اکبر, ہمیں اس پہ یقین نہیں, ہم کہتے پتہ نہیں یہ پارٹی بیٹھ ہی نہ جائے. بڑی گارنٹیڈ پارٹی ہے, کبھی کسی کا حق نہیں لیتی. آج ایک ہاتھ سے اللہ کو دیتے ہیں نا, کل دوسرے ہاتھ سے آپ لینے والے بنیں گے, اس سے بھی 70 گنا زیادہ, اس سے بھی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ جب مبارکبادیاں دے تو پھر بندے کو اس میں کس قسم کا شک ہونا چاہیے؟ لیکن کیا کریں, ہمیں بینکوں پہ اعتماد ہے, ہمیں رشتے داروں پہ اعتماد ہے, ہمیں اپنے جیسے انسانوں پہ اعتماد ہے, لیکن ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین, نبی کو اور ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. دل کو ایک دم دکھ ہوتا ہے, ہائے کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا من بعد ما تبین لہم, اس لیے کہ ان کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ وہ اصحاب الجحیم ہے. زندگی میں کافر اور مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, اور وہ بھی دعا کیا ہوگی؟ ہدایت کی, کہ اللہ اس کو گائیڈ کر دے. جب دنیا سے چلا گیا پھر ختم. اللہ کے نبی کا یہی طریقہ ابو طالب کے معاملے میں دیکھا گیا, آگے حضرت ابراہیم کی مثال دی گئی کہ اچھا نہیں, انہوں نے تو دعا مانگی تھی کہ رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب, تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے, وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ, ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو کہ اس نے اس سے کیا. باپ کو کہہ چکے تھے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اس لیے کی تھی, ورنہ یہ قانون تو ہے. اور بعض کہتے کہ حکم بعد میں بدلا تھا, اس لیے انہوں نے پہلے کر لی ہوئی تھی دعا. ہاں لیکن فلم ما تبین له انه عدو للہ, لیکن جب اس کو پتا چل گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو بیزار ہو گئے ان سے. حالانکہ ابراہیم بڑے درد مند, آہیں بھرنے والے اور حلیم تھے. سب سے مشکل جو ہوتا ہے, آپ سب نوٹ کر سکتے ہیں اس بات کو, رشتے داروں کی بے دینی کے باوجود ہم ان کو گلے سے لگائے رکھتے ہیں, ان کی رسموں کو, ان کی شادیوں کو, کیا کریں یہ ناراض ہوں گے. نمازیں پڑھنی آسان، روزے رکھنے آسان، صدقہ کرنا آسان، اپنا زیور اللہ کے راستے میں دینا آسان، بچوں کو دین پہ لگانا آسان، سب سے مشکل کیا ہے؟ تبرا منہ. اس وقت ہم مسئلہ کا شکار ہوتے ہیں، پھر اس کو سب کہتے ہیں قطع رحمی، صلہ رحمی، یہ ہے وہ ہے. ایک سسٹر تھی گھر میں کلاس کرنا چاہتی تھی، تو وہ خوش ہے کہ میں کرنا چاہتی ہوں، اور دوسرے ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، پھر تمہارے رشتے داروں کا بھی تو حق ہے، ہم تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، پھر یہ اور وہ. اور دل میں اصل میں اپنے کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی رشتے دار ہیں، اور صلہ رحمی بھی تو اسلام ہے، یعنی ہر ویکینڈ پہ کوئی نہ کوئی پارٹی کھانا اور بلانا، یہ بھی تو صلہ رحمی ہے نا. تو پھر ہم قرآن پڑھیں گے اگر ہر ویک، تو پھر ہم وہ سب کچھ کیسے کریں گے؟ شیطان کیسے دفاع کرواتا ہے دنیاوی باتوں کا، لیکن ہم اللہ کی بات کو بھول جاتے ہیں. ہم دل میں دکھاتا ہے کہ ہائے کافر بیچارے مر گئے، ان کو آگ میں ڈالنا ہے، کیوں نہیں بخشش کی دعا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے دیتے ہیں کہ تم زیادہ نہ درد رکھو ان کا، میرے وہ بندے ہیں، تم نے تو ان کو کچھ نہیں دیا، میں نے تو ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو کیا وجہ پھر ان کے اوپر اللہ کے اتنے غصے کی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ. اللہ نہیں پکڑتا کسی قوم کو گمراہی میں، یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے. جس کافر کی بھی پکڑ ہوئی یا جو بندہ کفر پہ مرتا نا، یاد رکھیے اس کے دل کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے باوجود وہ ڈھیٹ بنے پھر اللہ اس کو نہیں بچاتا. باقی وہ جانے اس کے بندے، اس کو پتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک بادشاہی آسمان و زمین کی اللہ ہی کی ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بے شک توبہ قبول کی اللہ نے نبی کی اور مہاجرین کی اور انصار کی، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی تنگی کی گھڑی میں، اس دور میں کہ جبکہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے کلیجے ٹیڑے ہو جائیں، یعنی ان کے دل میں شک آ چکا تھا، وہ دین سے بھاگ رہے تھے، لیکن ثم تاب علیہم، اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ والثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں ان پر گھٹنے لگیں، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ ان پر لوٹ آیا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ہیں وہ آیتیں جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت توبہ. حلال بن امیہ، مرار بن ربیعہ، کعب بن مالک صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، ڈیلنگ ابھی جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں، دل میں کوئی نفاق نہیں تھا، صرف لیزینس. پہلے ہم صبح اٹھتے نہیں، ہم کہتے نہیں، پھر کہتے تھوڑی دیر میں جاؤں گی، پھر تھوڑی دیر ہوتی کہتے اچھا سوچتی ہوں، اچھا نہیں، چلو اب تو دیر ہی ہوگی، اب تو بھی تیار ہوں گے، پھر گاڑی میں بیٹھیں گے، چلو پھر آدھا تو نکل ہی جانا ہے، تو گھر سے ہی سن لیتے ہیں، اور گھر سننے بیٹھتے ہیں تو سو جاتے ہیں، پھر ساتھ خیال آتے سبزی بنا لوں، سبزی بناتے ہوئے ساتھ کہتے ہیں اچھا وہ آٹا بھی گوند لوں، اور پھر تو میرا انتظار کر جہاں دراز ہے. یہ شیطان کے ٹریپس ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے. سب سے زیادہ نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے. آج شیطان کی بات مانے تو آپ پہلے آرام کریں، دیر تک سوئیں. اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے میں ان کو تھام لیتا ہوں، جیسے ان تینوں کو اللہ نے پکڑا، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوئی اور وہ بچے. تفصیلی واقعہ آپ کو ان کا سنایا جا چکا ہے تفسیر کی کلاس میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ہے مورل اسٹوری کا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے سچ کی وجہ سے یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی، تو میں اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے. سب سے پہلے تو خود سے سچ بولیں، پھر اللہ سے سچ بولیں، پھر اپنے کاموں سے، اپنے مشن سے، اپنی کمٹمنٹ سے سچ بولیں. جھوٹے عذر جھوٹ کی ایک قسم ہے، جھوٹے بہانے یہ سب کچھ انسان کو ڈبو کے رکھ دیتی ہیں. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، نہ تھا اہل مدینہ کو اور جو ان کے گرد اعراب ہیں یہ لائق کہ وہ رسول سے پیچھے رہ جاتے، اور یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ پیارا سمجھے. یہ ہیں وہ ابو خیسمہ کی آیتیں جو پچھلے روپ میں سنا چکی ہوں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے ہے کہ ان کو تو اللہ کے راستوں میں نہ پیاس لگی، نہ تھکن ہوئی، اور نہ بھوک سے ان کے پیٹ چپکے، اور نہ یہ اس طرح چلے دشمن کو غصہ دلائیں، اور نہیں یہ لیتے دشمن سے کچھ لینے کی چیز، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ایک عمل صالح، کیونکہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کے. یہ ہیں وہ آیتیں جو انسان کو ڈھارس دیتی ہیں. دیکھیے، ایک نیکی ہوتی ہے جو عام لوگوں کے کرنے کی ہے، یہ بہت ساری ہوتی ہیں، ہم سب کرتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو خاص نیکیاں، جو کل قیامت کے دن تجھے پیش تو کروں. کپڑا لیتے ہوئے ہم کہتے ہیں عام کپڑا، یہ سب لے رہے ہیں، نہیں مجھے کوئی خاص چیز چاہیے. فرنیچر لینے یہ کامن ہو گیا، بیڈ شیٹ کی ڈیزائن بڑا کامن ہو گیا. تو نیکیوں میں ہم صرف کامن نیکیاں کریں گے، جس کا رواج ہو گیا، جس کا فیشن ہے، جو سب کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ نیکی کرے انسان کہ جس کے بعد واقعی کہہ سکے کہ یونیک نیکی، میں سب سے بڑھ کے آگے بڑھوں گی تاکہ میں یہ نیکی کروں. اور اللہ تعالیٰ اور تسلیاں دلاتے ہیں، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں خرچ کرتے وہ کوئی خرچ کرنے کی چیز چھوٹی بڑی، اور نہیں پار کرتے وہ کوئی وادی، مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کا اجر، تاکہ اللہ ان کے کاموں کی اچھی جزا ان کو دے. اللہ کہاں رکھتا ہے؟ اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم انسان نہیں کسی کا رکھتے تو اللہ کہاں رکھے گا؟ اب جب اتنے فضائل سنے اللہ کے راستوں میں نکلنے کی، تو لوگوں کو لگا کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے ہم جہاد پہ نکل جائیں، تو کہا نہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل پڑتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. اب آپ اس کا جواب دیں، آپ کورس کر چکے، یہی منہج ہے نا، یہی میتھڈالوجی ہے نا، کہ اپنے اپنے علاقوں سے آئیں، سیکھیں، سمجھیں، اپنے اندر ایکسیلنسی لائیں، اور پھر جا کے آگے اپنے علاقوں والوں کو سکھائیں. اگر سیکھنے میں سیریس نہیں، تو کیا آپ سکھانے میں کل سیریس ہوں گے؟ سیکھنے کے لیے آنے میں وقت کی پابندی نہیں، تو سکھانے کے لیے جائیں گے تو پابندی ہوگی؟ پورا سیکھا ہی نہیں تو پورا پہنچائیں گے؟ سیکھ لیا لیکن سکھانا نہیں سیکھا تو کیا سکھائیں گے؟ یہ آج کے علم کے مسئلے ہیں، ادھوری کوششوں سے پورے نتیجے کبھی نہیں نکلتے. اور آپ سب جس علاقے سے آئے ہیں وہ آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں. اپنے اندر ایسی ایکسیلنسی پیدا کریں، اپنی تجوید اچھی کریں، اپنا فہم درست کریں. چاہے آپ تفسیر کو لے کے آڈیو کے ساتھ چلیں، ساتھ جو بھی کریں، لیکن آپ کو اپنے اندر سکلز لانی ہوں گی. اور پلانز بنائیں، آپ کے ذہنوں میں اگر ابھی تک پلان نہیں ہے نا اپنے اپنے علاقے کا، تو دیٹ مین کہ ابھی شاید پہ عمل نہیں کر رہے، ابھی وہ اندر آگ نہیں لگی، ابھی وہ خوف نہیں پیدا ہوا کہ اللہ تو نے ہمیں جو نعمت دی ہے وہ کتنی پیاری ہے اور ہم نے دوسروں سے شیئر کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں. یہاں ترتیب بتا دی، جہاد ہے یا قتال ہے، قریب والوں سے معاملہ شروع ہوگا. اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وَعَلَمُنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ رب پورا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایکسیلنسی کے درجے پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی توفیق دے. لیکن اگر پورے دل کا کام نہیں ہوگا، پوری کوشش نہیں ہوگی، تو آہستہ آہستہ تو اس میں اور خرابیاں ہی آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
آمین، اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، سب کو آواز آ رہی تھی؟ الحمدللہ. کیسی تھی آج کی آیات؟ غور سے سنیے، اور بہت زیادہ کچھ فکر والی آیات بھی تھی جی، اور اپنا محاسبہ کرنے والی آیات تھی، بالکل جگانے والی آیات تھی، اور کوئی آیت ایسی نہیں تھی کہ جس کو اگنور کیا جائے. رائٹ، ہر آیت ہمارے لیے عمل کا نقطہ سامنے لے کر آ رہی تھی کہ مجھے اس میں کیا کرنا. اور واقعی میں یہ انسان کو کھولنے والی آیات ہیں اور غور سے سیکھنے والی آیات ہیں کہ ہر آیت سیکھنے کا مفہوم دے رہی تھی. الحمدللہ جی. چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بہت خاص آیات ہیں سورۃ توبہ, بہت خوبصورت صورت ہے اگر ہم سیکھنے والے بنے تو. چلیے دیکھ لیتے ہیں کچھ مشکل الفاظ کو بھی. اور جہاں پر تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوئی تو اس چیز کو بھی دیکھ لیں گے. اور ہمیں اپنے لیے عمل کو کیا لینا ہے, کیا چیز بہتر ہے, اس کو بھی انشاءاللہ سامنے لے کر آئیں گے. لیکن پلیز آپ لوگ کچھ لکھا کیجئے اور اپنا جو آپ کی سوچ ہے یا آپ جو اپنا محاسبہ کریں ضرور شیئر کیا کیجئے. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. اس میں لگ بھی نہیں شیطان الرجیم. آیت نمبر 98 میں دیکھیے, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. مَغْرَمًا کا روٹ لکھیے پلیز اور میننگ بھی لکھیے. وَيَتَرَبَّصُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ. غَيْن رَا مِيم غارما جی. اور یہ تربص کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تاوان یا جرمانہ یہ تو ہو گیا مغرما الحمد للہ. اور یہ تربص اس کو یہ کس کو بولتے ہیں؟ ربا سوال ربا سوال. ویری گڈ, سب لکھے پلیز. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انتظار کرتے ہیں ایسا خرچ جو بوجھل لگے. یہ آپ نے کس کا لکھا ہے؟ ایسا خرچ جو بوجھل لگے. یتربص و یتربص اور, جب و یتربص ہوگا تو اور منتظر رہتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں. اچھا, آپ نے مغرما کا لکھا ہے, اس کا مطلب ہے مغرما کا مطلب ہے تاوان. مغرمن ٹھیک ہے, یا تاوان یا جرمانہ میں یا. ٹھیک ہے, چلیے آگے دیکھیے. اعترفوا آیت نمبر 102. وآخرون اعترفوا روٹ لکھیے اس کا. اور افا ٹھیک ہے, عین را افا. اچھا آگے آئیے 105 105. وستردون اس کا مطلب لکھیے اور پورے کا مطلب لکھیے. ٹھیک ہے, رد دال دال رد سے ہے. ٹھیک ہے, اور کیا مطلب ہے؟ وستردون سب لکھیے. اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے, اور ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, الحمد للہ ویری گڈ. آگے دیکھیے 107 آیا میں, ولا یحلفن مطلب لکھیے. ہا لام اور فا ہے روٹ اس کا. ٹھیک ہے, اور مطلب کیا ہے اس کا؟ جی سب لکھیے مطلب پلیز. اچھا آپ نے لکھا ہے, اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے. اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا 108 آیا میں اینڈ 109 میں ایک ورڈ ہے, آپ بتائیں گے کہ بتائیں گے. اسسا اور اسیسا, اور یہ بھی بتائیے کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے. اسیسا علی التقوا اور اسسا بنیانہ. اسسا اور اسیسا میں کیا ڈفرینس ہے؟ جس کی بنیاد رکھی گئی، اس کو کیا کہیں گے؟ ورڈ کون سا ہوگا؟ اساسا اس کے لیے ہوگا رکھی گئی یا اس سے سا ہوگا؟ جی 02 آپ نے لکھا جس کی بنیاد رکھی گئی اس سے سا، اور بنیاد رکھی تو کون سا ورڈ ہوگا؟ تب کیسے لکھیں گے، اس سے سا یا اساسا؟ اساسا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو اس کا سمجھ آ گیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر بات ہوئی ہے واللہ یحب المطہرین، کن مساجد کا تقابل کیا گیا ہے اور دو رائے کے بعد کس کی طرف جاتی ہے، راجے رائے کون سی ہے اس میں؟ واللہ یحب المطہرین میں آیت نمبر 108. قبا اور دوسری مسجد جس کی آیت پیچھے سے چل رہی ہے کون سی ہے؟ مسجد زرار. جی مسجد زرار ہے، ان دونوں کا تقابل ہے لیکن راجے رائے کے مطابق مسجد قبا کی بات ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا آگے آئیے اور السائحون، اس کا روٹ لکھیے السائحون. ہاں جی مسجد زرار کی بات ہے. سین حمزہ اور ہا سین یا ہا. جی 02 آپ نے ٹھیک لکھا سین یا ہا. ٹھیک ہے 011 آپ اس کو ٹھیک کر لیجیے. اچھا آگے چلیے اور یہ بتائیے کہ تبرأ منه ان ابراهيم لأواه الحليم میں تبرأ کا روٹ لکھے. با را حمزہ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ بیزار ہونا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا ساعت الاسرا آیت نمبر 117 سعد الاسرہ میں اس کا روج بتائیے. الاسرہ سختی کی گھڑی. جی سخت مشکل کی گھڑی عین سین را. ٹھیک ہے الحمدللہ. آیت نمبر 119 میں 18 آیت نمبر 118 میں کن تین صحابی کا ذکر کیا گیا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا صحابی کے نام یاد ہے آپ کو جس کی وجہ سے اس سورت کو سورت توبہ کہتے ہیں؟ کعب بن مالک ہیں اور ہلال بن عبیدہ اور تیسرے کون تھے؟ مرارہ بن ربیع. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو ان سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنے کی بات کیا ہے؟ عمل کی بات کیا لی ہے؟ لکھیے جلدی سے ہمارے لیے کیا عمل ہے اس آیت میں. جی مرارہ بن ربیع، حلال بن امیہ اور کعب بن مالک تھے. نیکی کا موقع ڈیلے نہیں کرنا. ویری گڈ ماریا الحمدللہ. ہر جگہ پہ آگے آنے کی کوشش کرنی ہے، لٹکانا نہیں ہے، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی ہے. جی سچ کہنا ہے. ویری نائس ماشاء اللہ. اچھا یہاں پر ہے وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ. آپ بتائیں گے يَطَعُونَ اس کا روٹ، مَوْطِئًا اس کا روٹ، يَغِيظ اس کا روٹ. آیت نمبر ہے 120 ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن روٹ روٹ ایک ہی ہے دونوں کا. یفعون اور موطیا, واو تو حمزہ, ٹھیک ہے, الفاظ دکھتے ہیں نا ملتا ہوئے اور روٹ ان کا ایک ہے. یغیز کا روٹ بتائیے. جی واو تو حمزہ وا تو غیر سے جی غین یا اردو. آگے آئیے اور سورۃ توبہ کی خوبصورت آیت, آیت نمبر 122, وما کان المؤمنین لینفروا کافۃ. اس کے اینڈ پر ہے علہم یحذرون. یحذرون کا روٹ بھی لکھے اور میننگ بھی لکھے. جی یحذرون حذر, حذر سے کیا مطلب ہے حذر؟ تاکہ وہ بچتے رہیں, ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ آیت ہے بہت خوبصورت, ہاں اس سے کیا لیسن لینا ہے ہم نے, ہمارا کام کیا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا سب انسان ایک طرح کے ہوتے ہیں؟ کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا بنایا؟ نہیں بنایا, ٹھیک ہے. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں, ایک سمجھنے والے خوب خوب پڑھے لکھے ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا کے علم سے, جبکہ دوسرے ہوتے ہیں بالکل سمپل ہوتے ہیں اور جیسے گاؤں میں رہنے والے ہیں, سیدھے سیدھے ہیں. تو اللہ کا دین لیکن سب کے لیے, ٹھیک ہے, جو دو طرح سے نافذ ہوتا ہے, جہاد کے ذریعے اور علمی سردوں کا دفاع کر کے بھی, ٹھیک ہے. تو اس میں کس کس کا کام کیا کیا ہے, میرا اور آپ کا کتنا حصہ ہے, کیا کرنا ہے آپ نے علم لینے کے بعد؟ سیکھے ود ایکسلنسی اور سکھائیے. سیکھنے کے بعد کن کو سکھانا ہے؟ کروے ٹو ادرز لوکلی. جی فوراً اگلا عمل یہ کہ پہلے خود سیکھنا ہے, پھر کوشش کرنی ہے کہ دوسروں تک جی پہنچانا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہی میرا اور آپ کا فرض ہے, ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے کے بعد لے کر بس چھوڑ نہیں دینا, بس ختم ہو گیا, بس یہ ختم کبھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ عمل لینا ہے کہ انشاء آگے آپ پیچھے لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو, رشتے داروں کو جو کچھ سیکھیں گے وہ آگے سکھانا شروع کر دیں گے. چلیے لاسٹ دیکھ لیتے ہیں. ما علیتم حریصن, آیت نمبر 128 میں دیکھیے ما علیتم کا روٹ لکھے. ما علیتم عین نون اور تا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور مطلب کیا ہے؟ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ ضرور پہنچائے تم کو, پہنچے تم کو, جو ضرور پہنچے تم کو, ٹھیک ہے, جو تکلیف پہنچے تم کو, جو ضرور پہنچے تم کو. اچھا ہم نے 123 تک کیا, 123 تک, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلے یہاں پر رکتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ بصیرت کی آنکھ عطا کرے کہ جس میں سے ہمیں بات سمجھ آ جائے اور بہترین فیصلے کی قوت عطا فرما دے, حکمت اور دانش مندی عطا فرما دے اور اپنی محبت اور خشیت عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا اور ہر چیز کو بہترین سمجھ کے ساتھ عمل کرنے والا اور صحیح فیصلے کرنے والا, صحیح بات سمجھانے والا اور کہلوانے والا اور صحیح بات سنوانے والا بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ آپ کی بریک کا ٹائم ہے اور آپ لوگ اپنی بریک لیجئے, پھر دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا. هدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثبت موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده
لبيك وسعتين
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back everyone. الحمد لله. Break over. الحمد لله رب العالمين. جناب بتائیے ready ہے next session کے لیے؟ الحمدللہ. آج کا ویسے خلاصہ قرآن میں جتنی آیات تھی وہ ہم سب کو جگانے کے لیے کافی تھی نا. ایسا نہیں لگتا کہ سچویشن کے حساب سے ہر آیت ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہے. امیزنگ سبحان اللہ. دیٹس دا میریکل آف قرآن. ایسا لگتا ہے بس ہماری کیفیت ہمارے حالات کو بالکل جان رہا ہے اور اسی حساب سے ہمارے سامنے کھل کے آ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ فائدہ ہوتا ہے نا ہمیں سمجھ کے پڑھنے کا. الحمدللہ رب العالمین. اچھا چلیے مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمیں بھی کچھ بریک چاہیے تھی؟ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ زبردستی ہم یہ کلاس کر رہے ہیں؟ ہاں کسی کو ایسی فیلنگس تو نہیں آ رہی؟ کچھ ایسا لگنا نہیں چاہیے نا. الحمدللہ ماشاءاللہ. فاطمہ آپ اتنی ارلی, آپ تو ہم سے بھی ارلی ٹائم پیریڈ میں ہیں اور ماشاءاللہ اس ارلی ٹائم زون سے آپ آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے. ٹرو, بریک میکس اس لیزی. حالانکہ ہماری بریک ایز سچ نہیں ہوئی تھی, ہم تو رمضان کے مہینے میں تھے. رہی اس سے تو اور زیادہ بوسٹ اپ ہونا چاہیے تھا ہم سب کو. بٹ اینی ویز ان شاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز بیسٹ. کہ بہرحال تھوڑی بہت تو ہمیں بچوں کے ساتھ چاہیے ہی ہوتی ہیں چھٹیاں, لیکن انشاءاللہ اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو بریک چاہیے تو پلیز ڈو لیٹ می نو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کا کورس اور آگے چلا جائے گا, بٹ انشاءاللہ ویل ڈو ود دا ایز. ٹھیک ہے, تاکہ ہم انجوائے کر سکیں اپنے اس کورس کو. بٹ اینی ویز چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف. ایک اور چیز آپ سب سے پوچھنی تھی, آل دو سب تو نہیں موجود لیکن جتنے لوگ ہیں الحمد للہ ماشاء اللہ آپ لوگ ایڈوانس کورس کر رہے ہیں, الحمد للہ آپ لوگ بیسک سبیل الجنہ کورس کر چکے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی ایسے ساتھی ہیں جو آگے آنے والے کورسز میں کچھ ہیلپ کر سکے, لائک یو نو جیسے ٹیسٹ چیکنگ, اسائنمنٹ چیکنگ, اس حساب سے اگر آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی جائے تو کچھ ہیلپ کر سکیں گے آپ؟ سسٹر فاطمہ ہیں, سسٹر فیروزہ ہیں, سسٹر امتل ہیں. یس ماشاء اللہ آسم الحمد للہ. اینی ون؟ او ماشاء اللہ یو بوتھ کین ڈو دیٹ, یو ٹو الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی آپ کو گائیڈ لائن دیں گے اور آنے والے کورسز میں انشاءاللہ ایک تو آپ کے پاس خود ایک گائیڈ لائن ہوگی کہ کس طرح سے آپ کے ٹیسٹ چیک ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پلس کچھ اور اگر آپ کو ہیلپ چاہیے کہیں تو انشاءاللہ ہم وہ ہیلپ بھی آپ کو دے دیں گے, تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, بارک اللہ فی کنہ الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, میں نے آپ لوگ کے چاروں کے نام نوٹ ڈاؤن کر لیے. ان شاء اللہ آئل فارورڈ اٹ اینڈ لیٹس سی سسٹر سنا کین کانٹیکٹ وتھ یو. ٹھیک ہے جی, نئے کورسز کے لیے ہمیں ہیلپ چاہیے پیپر چیکنگ کے لیے, تو وہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں سو ان شاء اللہ لیٹ می نو. وہی آگے. چلیے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی بک کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. ٹھیک ہے, آج ہم انشاء اللہ سیشن نمبر 41 کریں گے. پیج نمبر ہے 375. ٹھیک ہے, سب اوپن کر لیں اپنا بک کو. سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں طلبہ کے حالات کو پیش نظر رکھنا. سبحان اللہ, جو بات ابھی ہو رہی تھی وہی ہمارے سامنے آ گئی کہ وی شوڈ نو کہ اسٹوڈنٹ کو کیا حالات درپیش ہیں, اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیلنگ کرنا. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر. ریڈی, سب کے پاس اوپن انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ٹاپک نمبر 41, 41, پیج نمبر 375, 375. طلبہ کے حالات کو پیش نظر رکھنا, یہ بھی بہت اہم ہے. پیچھے کیا تھا, ان کی نیچر. بعض دفعہ حالات سے زیادہ انسان کی اپنی پرسنالٹی کسی چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے, لیکن بعض حالات بھی ایسے ہوتے ہیں, ان کی کیفیات. تو آئیے اس بارے میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے نئے طلبہ سے ان کے بارے میں پوچھنا. یعنی جب کوئی شخص نئے آتا ہے آپ کے پاس, تو آپ اس کو نہیں زیادہ جانتے, تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کیسے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے اجنبی شاگردوں سے پوچھا کرتے کہ وہ کون ہیں. اسی قسم کے واقعات میں ایک واقعہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا, ان وفد عبد القیس لم اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم او من الوفد قال ربیت قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامی. جب عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون سی قوم کے یہ لوگ ہیں, یا آپ نے پوچھا یہ وفد کہاں کا ہے. انہوں نے عرض کیا ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا قوم کو خوش آمدید کہو جو کہ نہ ذلیل ہونے والے ہیں اور نہ ہی شرمندہ ہونے والے ہیں. امام ابن ابی جمرہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا, اس میں فقہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کی غرض سے دریافت فرمایا. ایک دوسری حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا, لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرو. اس حدیث میں آپ نے اپنے فرمان کی عملی صورت پیش کی, کیونکہ اگر انسان آنے والے کو جانتا ہی نہ ہو تو اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ سے کرے گا. تو لوگوں کے ساتھ حیثیت کے مطابق معاملے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دوران تعلیم طلباء کے عقلی معیار کو پیش نظر رکھا جائے. آج بلکہ ہم اس پہ اسی طرح عمل کریں گے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کیسا ہے. اس کی چھوٹی سی پریکٹیکل ایک آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہم کہیں بھی درس کے لیے جاتے ہیں, عموماً نئے لوگوں میں جانا پڑتا ہے, کسی ایک اسٹوڈینٹ نے کہیں درس رکھوایا ہوتا ہے, کوئی ہمیں جانتا ہے لیکن اس نے کسی ایسی جگہ رکھوایا ہوا ہے جہاں آنے والوں کو ہم نہیں جانتے, تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ڈھان سان جا کے میں شروع کر دوں جی کیا ہے میں آپ کو سناؤں. بولا ہی نہیں جاتا, میں ان کو کہتی ہوں آپ بتائیں. ایک تو ذرا وہ جو ڈر رہے ہوتے ہیں یا خوف ہوتا ہے, یہ ذہن میں ہوتا تو ہے یہ نا نئے بندے کو ملنا اور سنا اس کے بارے میں کچھ, تو تھوڑا سا ان کو فیملیئر کرنے کے لیے, اچھا آپ کب ہیں کہاں سے. ان کو کہتی ہوں دیکھیں آپ نام بے شک نہ بتائیں, مجھے اگلے کے نام تک پہلے کا بھول جائے گا. آپ یہ بتائیں کیا کرتی ہیں, کہاں ہیں, پڑھتی ہیں, جاب کرتی ہیں, ہاؤس وائف ہے, ناروے میں کب سے ہیں, کیسا لگ رہا ہے. اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں, اسے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول تھوڑا بڑا خوشگوار سا ہو جاتا ہے, سب لوگ تیار ہوتے ہیں, جن کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, ماحول جم جاتا ہے, بچے اٹھ جاتے ہیں. اور دوسرا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے, کیا مجھے پتا ہے کہ یہ خواتین کیسی ہیں. ہاؤس وائفز ہیں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے بات ہوگی, جاب کرتی ہیں تو مثالیں بالکل فرق ہوں گی, کون فارغ ہے, مجھے کس چیز کو ایمفیسائز کرنا ہے, مجھے ان کو میسج کیا دے کے جانا ہے. نئی جگہ پہ تو بالکل ایسا ہی ٹاپک ہونا چاہیے جو ہر چیز کو ساتھ ساتھ تھوڑا لے لے, بجائے اس کے ان کو میں پردے پہ درس دے دوں. تو بہرحال اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور پھر آپ کہیں جانا ہو تو خود بھی دیکھیں آج ہم کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جانا ہے. عموماً ایسا جو ہمارے دعوی ٹرپس ہوتے ہیں اس میں موقع ہوتا ہے کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ جہاں بھی درس ہے مجھے اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیلات لکھ کے ایک ای میل میں بھیج دیں, تاکہ میں وہاں کے لیے جو ٹاپک چوز کروں, جہاں میں جاؤں, ایون آپ اپنا حال ہولیا, اپنا ڈریس اپ ہونا, آپ ان لوگوں کے ساتھ کھلنا ملنا, اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو بالکل کیئرفل رکھنا چاہیے. لوگوں کو پوچھ لیجئے. بہت زیادہ رسمی کلامی طریقہ جو ہوتا ہے کہ بس گئے اور بات کی اور جواب دیے بغیر بس فوراً اٹھ کے آگے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. طالب علموں کے ساتھ اب بے شک کوئی بات نہ کریں, آئیں السلام علیکم, چلے نحمدہ ونصلی, لیکن نئے لوگوں کے لیے آپ کو تھوڑا سا پہلے اپنی جگہ ان کے لیے لوگوں میں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح واعظ اور تعلیم میں شاگردوں کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی محبت, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کو بہت محبت تھی, اور کیوں نہ ہو, ہم نے دیکھا نہیں اور ہمارے دل میں اتنی محبت ہے, اور جو دیکھ لیتے ہوں گے اور جو آپ کے ساتھ رہتے اٹھتے تھے ان کے دل میں کتنی محبت ہوگی. تو اس میں سے ایک روایت امام بخاری اور امام مسلم نے شقیق ابی وائل سے روایت کیا, کان عبداللہ رضی اللہ عنہ یذکرنا کل یوم حمیس فقال له رجل جاء ابا عبد الرحمن ان نحب حدیثک ونشتہیہ ولوددنا انک حدثنا کل یوم فقال ما یمنعنی ان احدثکم الا کراہیت ان املکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہیت السامۃ علینا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں ہر جمعرات کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا, یا ابا عبد الرحمن, یہ ان کی کنیت تھی, ہم آپ کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں, ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ فرمائیں. یعنی اچھی گفتگو ہوتی ہے تو انسان کئی گھنٹے بھی سن سکتا ہے, اور بوجھل گفتگو ہو تو کچھ منٹ کے بعد ہی انسان اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. انہوں نے جواب دیا, مجھے تمہیں روزانہ آواز کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں, مگر تمہارے لیے اکتاہٹ کا سبب بننے کو ناپسند کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم اکتا نہ جائیں آواز کے لیے دنوں میں ہمارے حالات کا خیال فرمایا کرتے تھے. بالکل وہی بات آ گئی نا کہ آپ کتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کے بارے میں یہ ساری باتیں کرتے تھے, ان کو پہلے چیک کر لیتے تھے, بات سننا چاہتے ہیں تو پھر ہی سنائیں گے نا. امام خطابی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و تعلیم میں ان کے اوقات کا خیال فرماتے, ان کی اکتاہٹ کے خدشے اور ان کے احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر روز واعظ نہ کرتے تھے. دیکھیں یہ جنرل واعظوں کی بات ہے, اب یہ نہ کہیں کہ ہمیں اسٹوڈینٹس کو چھٹیاں دے دیں سب کو, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ اسٹوڈینٹس کو بھی پوچھیں آپ کو روز تو نہیں آنا. جو روز آتے ہیں ان کے لیے تو چھٹی کرنا بھی مشکل ہوتی ہے, ان کا دل ہی نہیں کرتا چھوڑنے کو, لیکن عام درس عام لوگ ہیں جہاں بس آپ لوگ بس جنرل باتیں کرتے ہیں, تو وہاں عموماً لوگ پھر ہر روز بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ لوگ الحمدللہ پھر کسی نہ کسی کلاس سے جڑ جاتے ہیں جو کہ ہر روز سننا چاہتے ہیں. علامہ طیبی کہتے ہیں, معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے لیے ایسے مواقع کی جستجو فرماتے جن میں قبولیت کی توقع ہوتی, اور ہماری اکتاہٹ کے خوف کے پیش نظر زیادہ واعظ نہ فرماتے. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث کو تین مقامات پر ان عنوانوں کے ساتھ دی ہے. یہ جو عناوین لفظ ہے نا, عنوان کی جمع, اور آپ صحیح بخاری پڑھیں گے تو انشاءاللہ انجوائے کریں گے کہ ایک حدیث کئی مختلف ابواب میں ملے گی. یہ اصل میں امام بخاری کی فقہ تھی کہ وہ ایک بات کے مختلف اینگلز پہ غور کرتے تھے اور پھر اس میں سے اپنے لیے مختلف عمل کے نقطے نوٹ کر کے اس کو مختلف چیپٹرز میں رکھتے تاکہ لوگ اس کو اپنے لیے لے سکے. تو پہلا باب کیا ہے, باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا. اس بارے میں باب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت و تعلیم میں ان صحابہ کا خیال رکھنا تاکہ وہ بیزار نہ ہو جائیں. یعنی یہ ٹاپک پورا ٹاپک ان کا لمبا ہے, اور صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک بہت لمبے ہیں اور اسی میں پوری بات سمجھ آ جاتی ہے موسٹلی. دوسرا باب ہے, باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومتا, کسی کے اہل علم کے لیے دن مقرر کرنے کے متعلق باب, یعنی علم والوں کے لیے کوئی ڈے خاص کر لیجئے. تیسرا ٹاپک ہے, باب الموعظتی ساعتن بعد ساعتن, وقفے کے ساتھ واعظ نصیحت کرنا لفظ کے ساتھ. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں سے کتنے مختلف اینگل سمجھ میں آ جاتے ہیں. حافظ ابن حجر الاسقلانی نے حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے تحریر کیا, کہتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ شفقت اور اچھے طریقے سے انہیں تعلیم دینا اور سمجھانا ثابت ہوتا ہے، تاکہ وہ بیزاری اور اکتاہٹ کی بجائے شوق و ذوق سے سیکھیں اور اسی طریقے کو تعلیم میں اپنایا جائے، کیونکہ بوجھل دل سے یعنی کبیدہ خاطر اور مجبور کر کے دی گئی تعلیم کے مقابلے میں گریجولی یعنی تدریجی تعلیم کا بوجھ نسبتاً تھوڑا یعنی خفیف اور پختگی زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی کام آپ دل سے کر لیں پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ اپنے میکے والوں کے لیے کھانا پکانا ہو تو تھکتے ہی نہیں، اور سسرال والے آ جائیں تو چار دفعہ سوچتے ہیں کیا پکاؤں اور چلو چھوڑ ہی دو۔ تو دل جس میں پڑ جاتا ہے اس میں واقعی پھر رنگ بھی آ جاتا ہے۔ تو جتنا شوق کے ساتھ لوگ سنیں گے بات اتنا آپ کو پھر یاد بھی رکھیں گے اور اس میں مزید آپ کو موقع ملیں گے ان سے بات کرنے کے۔ ایک اور مثال ہے، بعض باتیں مخصوص طلبہ کو بتانا، سب کو نہیں بتا سکتا۔ اس سے بھی دیکھیں کہ کوئی استاد پہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ جی آپ میرے ساتھ تو ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، فلاں کو تو آپ بہت بتاتے ہیں مجھے نہیں۔ تو فرق ہوتا ہے نا، چھوٹے برتن میں چھوٹی چیز ڈالنی چاہیے، بڑے میں بڑی ڈالنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی ہوتے تھے کہ کون کس ہوگا، جلدی میں کن حالات سے دوچار ہے، ہر بات ہر شاگرد کو نہیں بتاتے تھے، صرف مخصوص لوگوں کو بتاتے تھے۔ خاص طور پہ ایک مثال امام بخاری اور امام مسلم کی حضرت انس بن مالک سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ رضی اللہ عنہ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سعدیک، تین بار آپ نے یہ بات کہی۔ قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صدق من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا قال اذا يتكلوا واخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تاثما۔ بے شک ایک دفعہ معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، اور میری حاضری میں میری خوشبختی ہے، میری حاضری میں میری خوشبختی ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میری حاضری میں میری خوشبختی ہے، میری حاضری میں میری خوشبختی ہے، یعنی آئی ایم ویری مچ ہیپی وتھ دس۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں اٹس مائی پلیئر، وہی جملہ۔ آپ نے تین مرتبہ مخاطب فرمایا اور حضرت معاذ نے تین مرتبہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں اس کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تب تو وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے، یعنی نہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد واقعی اور محبت آتی ہے اللہ کے نبی پر۔ انہوں نے یعنی معاذ نے حدیث چھپانے کے گناہ سے ڈرتے ہوئے اپنی موت کے وقت اس کو بیان کر دیا۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایسی بات بتائی جس کی دوسرے لوگوں کو خبر دینے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ امام بخاری نے حدیث کے عنوان میں اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اس بارے میں باپ کے علم کی باتیں سب کے نہ سمجھ سکنے کے اندیشے کی وجہ سے بعض لوگوں کو بتانا اور بعض کو نہ بتانا، یعنی کچھ کو بتائیے کچھ کو نہ بتائیے۔ علامہ عینی کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اہل ضبط کہتے ہیں جو ٹالریٹ کر سکیں، اس کا بوجھ دل پہ لے سکیں، اہل ضبط اور صحیح فہم والوں ہی کو علم کے لیے مخصوص کیا جائے، نہ اہل شاگردوں، رخصتیں ڈھونڈنے کی جستجو میں لگے رہنے والوں اور اپنی کم فہمی کی بنا پر بھروسہ کرنے والوں کے روبرو لطیف معنی بیان نہ کیے جائیں۔ وہی بات ہے کہ جو جتنا برداشت کر سکے اتنے ہی دے۔ دیکھیے بڑے کو زیادہ کھانا ہوتا ہے، چھوٹے کو کم کھانا ہوتا ہے، عموماً مرد زیادہ کھاتے ہیں، عورتیں کم کھاتی ہیں، تو یہ فطرت کا اصول ہے جس کو ساتھ لے کر بہرحال چلنا چاہیے۔ اب اس میں تین باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں تعلیم دینا، یعنی آپ سفر میں بھی یہ سارے کام کرتے تھے، اپنے شاگرد کو اس کے نام کے ساتھ مخاطب کرنا، تعلیم سے پہلے شاگردوں کو مکمل طور پر متوجہ کرنے کے لیے تین بار پکارنا، یہ چیزیں ہم بھی دیکھ چکے ہیں لیکن یہاں سائیڈ وائز اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں گے، بہت ساری وصیتیں کرنا، گونا گون وصیتیں کرنا، یعنی ایک ہی موقع پہ مختلف قسم کی ورائٹی۔ حالات کے تحت آپ کرتے تھے ایسی باتیں، آپ کی وصیت اور نصیحتوں میں کئی رنگ کے پھول کھلے رکھتے تھے، تنوع تھا، یعنی جدت تھی آپ کہہ لیں، ڈفرینٹ طریقے سے مختلف لوگوں کو نصیحت فرماتے تو ان کی استعداد اور صلاحیت کو سامنے رکھتے، ملحوظ کا یعنی کہ لحاظ رکھتے اس کا، اور ہر شخص کو اسی کی نصیحت فرماتے جو اس کے لیے مفید ترین ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی، بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوهن حتى اموت صوم ثلاثه ایام من کل شهر وصلاۃ الضحى ونوم علی وتر۔ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی، میں نے موت تک نہ چھوڑوں گا، ہر ماہ میں تین روزے نماز چار اور وتر پڑھ کر سونا۔ اب آپ دیکھیں تین باتوں کے اللہ کے نبی نے ان کو وصیت کی، اور انداز کتنا پیارا، اوصانی خلیلی، یعنی میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تین باتوں کی، اور ایک دفعہ کی وصیت کا اثر یہ ہوا کہ زندگی بھر پھر اس کو کرنے کی نیت ہے اور موت تک نہیں چھوڑیں گے، اور تین روزے نماز چاشت اور وتر پڑھنا، تینوں سنت چیزیں ہیں۔ تو محبت سے جب کہا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو اپنے اوپر فرض ہی قرار دوں گا۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے بجائے حضرت ابو ہریرہ کو کیوں خصوصی طور پر ان باتوں کی وصیت فرمائی؟ تو پھر انہوں نے خود ہی اس کا سوال کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اس کی وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس کے حسب حال ایسی بات کی وصیت فرماتے جس کا تعلق اس کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ کے علاوہ ایک اور شخص نے وصیت کی درخواست کی تو اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی، ایک اور شخص کی وصیت کی فرمائش پر فرمایا دنیا کو الوداع کر کے جانے والے شخص کی نماز ایسی نماز پڑھو اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کے بارے میں امید ختم کر دو، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا وہ اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو قیام کرے، اور اس طرح لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق وصیتیں فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو خصوصی طور پر یہی وصیت فرمائی کیونکہ ان کے حالات اسی کا تقاضا کرتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بے وقف ہو چکے تھے۔ آپ نے انہیں جن باتوں کی وصیت فرمائی وہ ہمیشہ سے عبادت گزاروں کا امتیازی نشان رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سلسلے میں ممکنہ حد تک قلیل ترین چیزوں کی وصیت فرمائی، کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ کی وصیت بھی فرماتے تو وہ اس سے چمٹ جاتے اور پھر اس پر مداومت یعنی ہمیشگی کرتے، دوام کا لفظ پیسی سے، جیسی کہ انہوں نے اس وصیت پر کی، اور ہو سکتا ہے اس میں مشکل پیش آتی۔ یہ دیکھیں اب کتنی خوبصورت باتیں ہمیں اس میں مل رہی ہیں نا، آپ نے وہ بات بتائی جو ایزی بھی تھی اور لوگوں نے پھر اس پہ عمل بھی کر لیا، مشکل باتیں بتاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو کہہ دیتے صحابی کہ میں ہمیشہ کروں گا لیکن بعد میں نہ کر پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کے ذریعے نے کچھ ایسے اعمال بتلا دیے جو ان کے لیے مناسب ترین تھے، اور باقی کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا کہ جتنی ہمت اس کے مطابق کر لیں۔ ان اعمال کی اتنا حد مقرر فرما دی اور اعلیٰ حد سے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی کم تو یہ، لیسٹ تو یہ ہے، اور زیادہ کو جتنا بھی کر سکے سے زیادہ کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ بات یہ کہ نیکی کے اعمال میں لوگ برابر نہیں ہوتے، بعض کے لیے عبادت کی غرض سے انقطاع، انقطاع کہتے ہیں منقطع کو، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا کہ بجلی منقطع ہو گئی اور یہ سب کچھ، اسی طرح کا لفظ ہے، یعنی وہ سلسلہ پھر اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ عبادت کی غرض سے انقطاع بہترین ہوتا ہے، اور بعض کے لیے صحبت علماء اور پڑھنا پڑھانا، کچھ دوسروں کے لیے سفر اور جہاد بہترین ہے۔ اس سلسلے میں تنہا اعمال کی فضیلت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کرنے والے شخص کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو ایک ہی بات کی وصیت نہیں فرماتے تھے بلکہ ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق وصیت کرتے تھے۔ تو بات تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن خوبصورت نقطے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ آج کے دور میں لوگ عمل کریں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں گے، پانچ نمبر، تعلیم میں تنوع۔ تنوع کہتے ہیں مختلف چیزوں کو، ورائٹی جس کو آپ کہہ لیجیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں ورائٹی کا عنصر بھی پایا جاتا تھا۔ آپ کے پاس مختلف وفود آتے تھے، یعنی وفد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ڈیلیگیشنز، تعلیم دیتے وقت آپ ان کے حالات اور ضروریات کو سامنے رکھتے. ملحوظ خاطر کا مطلب ہے کہ ملحوظ سے مراد لحاظ رکھنا, خاطر یعنی ان کے حالات اور ان کی سچویشن کو سامنے رکھتے تھے. چند دلائل دیکھیں گے. نبی سلم کی خدمت میں وفد عبد القیس حاضر ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ نے ان سے فرمایا, ون تعدو الیہ خمسا ما غنیمتم, تمہیں جو غنیمت حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ مجھے ادا کر دینا. اب آپ دیکھیے کہ ایک وفد کو آپ نے یہ بات کہی کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ ملے گا, اور یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ حدیث میں قرآن کی آیت کے مطابق ہے جو سورۃ الانفال میں آتی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے جو عہد لیا وہ خود حضرت جریر کے الف میں یوں تھا, بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نسخی لکل مسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قائم کرنے, زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بعد نماز قائم کرنے کی شرط ٹھہراتے کیونکہ وہ بدنی عبادات کی اصل ہے, پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیونکہ وہ مالی عبادات کی اساس ہے, اساس سے مراد بنیاد, پھر ہر قوم کو اسی بات کی تعلیم دیتے جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی. آپ نے جریر سے ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت لی کیونکہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے, اور آپ نے ان کی خیر خواہی کا حکم دے کر جریر رضی اللہ عنہ کو انہیں تعلیم دینے کی طرف توجہ دلائی, اور آپ نے وفد عبد القیس سے غنیمت کے پانچویں حصے کی ادائیگی کی بیعت لی کیونکہ وہ اپنے پڑوس والے کافر قبیلہ بنو مضر سے برسر پیکار تھے, مراد ان سے ان کی لڑائی ہوتی تھی. تو یہاں آپ دیکھیے کہ مختلف سٹائل, اس کو ورڈ سٹائل بولتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے ایک ہی سٹائل. اچھا یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی حالات میں بات کرتے ہیں, بہت خاموشی ہو, سکون ہے, بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہے, پھر بات کریں گے. کچھ ہوتے ہیں ان کو بہت خاموشی میں نہیں مزہ آتا, وہ نعرے لگوا کے بات کرتے ہیں, اور جب تک لوگ بات پہ سبحان اللہ اور اس طرح کی باتیں نہ کریں وہ لگتا ہے کہ بات ہی نہیں کر پاتے, ان کے منہ سے نکلتی ہوں کہتے ہیں آج آپ مجھے سے کچھ بلوا نہیں رہے, آج میں بول نہیں پا رہا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں حالات کے مطابق. ایک اچھا استاد یا ایک اچھا مبلغ کون ہے؟ جو موقع کی مناسبت دیکھ کر لوگوں کا خیال کرے. پچھلی بات جو ہم نے دیکھی کہ ان کے حالات کو دیکھے تو اس طرح بات کر لے. اور اس کا پرسنلی ایکسپیرینس ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں درس پہ جاتے ہیں تو وہاں بالکل ان ایکسپیکٹڈ قسم کے حالات ہوتے ہیں. اپنے کلاس روم میں تو آپ کسی کو پیج بھی پلٹنے نہیں دیتے نا, پتا بھی کھٹکے تو سب کی جان پہ آ جائے گی, لیکن دوسری جگہ آپ ایسا نہیں کرتے. اب ہوتا کیا کہ اپنی کلاس روم میں آپ جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے مور آپ کا ایجوکیشنل سٹائل ہو, اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کیئرفل ہے. میں نے دیکھا جہاں بھی کسی درس میں مجھے جا کے محسوس ہو جائے نا کہ ماحول کوئی سازگار نہیں ہے, بچے کھیل رہے ہیں پھر رہے ہیں یا کچھ ایسے, کچھ ہوتے ہیں ایسے فنکشن جو انفارمل سے, جیسے کوئی فنکشنز تھا تو بیچ میں زبردستی کسی نے درس رکھا لیا کچھ ایسے, تو پھر میں تو گیو اپ کر دیتے ہوتے ہیں, وہ پھر نہیں تو نہیں آپ کا سٹائل, پھر اس میں ڈسکشن سٹائل, یا پھر جو دل میں آیا بول دو, اونچی بولو, آہستہ بولو, تھوڑی جوش کی بات کر دو, خیر ہے. لیکن جہاں مجھے فیل ہو کہ بھئی اب لوگ بالکل خاموش ہے, کوائٹ ہے, ماحول ایسا ہے, پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر وہ بات کہوں کہ جو مجھے واقعی موقع پہ کہنی چاہیے. تو اللہ سے بہت دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جب بات پہنچانے جائیں تو بات پہنچ جائے. بعض دفعہ اتنی تیاریوں کے باوجود اینڈ پہ آپ دل میں خوشی محسوس نہیں کرتے, آپ کو لگتا ہے آج جو کہنا تھا وہ ہوا نہیں. اچھا بعض دفعہ ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے, دوسروں کو نہیں ویسے پتا, اور وہ کیا کہ آپ درس دیتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں نہیں آج حق نہیں ادا ہوا, ایسی ٹوٹی پھوٹی باتیں تھی, کوئی ادھر کی لگا دی کوئی ادھر کی, اور اسی دن آپ کو سب سے زیادہ لوگ آ کے کہیں گے آج کے تو بڑا مزہ آیا. میں کہتی ہوں مزہ کیوں, آپ مزہ لینے آئے تھے؟ جب لوگ کہتے ہیں نا مزہ آیا تو مجھے ڈر لگتا ہے, میں کہتی ہوں اللہ اکبر, کوئی کام کی بات نہیں تھی, صرف مزے کی بات تھی. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ بس ٹھیک رسپانس دیتے ہیں. تو بہرحال ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہا کریں. جب بھی کہیں درس دینے جائیں نئے لوگوں کو بالکل بہت انسٹرکشنز نہ دیں. ایسے جب کبھی کوئی ساتھ کے اسٹوڈینٹ ہوں جنہوں نے کلاس روم کا ماحول دیکھا ہوتا ہے وہ بہت ڈرتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر بلکہ میں چپکے سے ان کو ہاتھ سے کہتی ہوں بیٹھی رہے کوئی بات نہیں, اب جو رہے. اب جو پہلے کسی کے کہنے پہ آئی ہیں, بلانے پہ آئی ہیں, وہ گود سے بچہ نہیں نکال رہی, تب کیا کریں آپ؟ بچہ ان کا چھینے کے بیٹھنے دو, پھر جو بھی ہے آپ نہیں بولو ان سے بولو, بلکہ میں کہتی ہوں پھر وہ زیادہ بولے تاکہ آپ کو کمزور لگانا پڑے. تو بہرحال مختلف طریقے پہ مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, اور اس سے پھر انسان کو ایسے ایسے تجربے سے یہ باتیں ہوتی ہیں. اب آپ کے ہائے کیسے, ہمارے تو ہاتھ کانپنے لگیں گے, ہم تو پستے قدموں سے جائیں گے, نہیں, بس نارمل رہیے, نیچرل سٹائل رکھیے, جو ہوگا ہوگا. بات پہنچانے کی نیت رکھیں گے نا تو آپ کو اپنے سٹائل کی زیادہ فکر نہیں رہے گی, اور بات جو دل سے نکلے گی وہ خود بہت دلوں پہ اثر کرے گی. حق کی خوبی یہ ہے کہ وہ سیدھا دل میں جاتا ہے. اسی طرح معاملے میں بھی تنوع فرماتے تھے, ڈیلنگ لوگوں سے جب ہوتی تو آپ اس میں ویرائٹی کا خیال رکھتے. اس کے اندر بھی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلبن قد شیب بماء وان یمینہ اعرابی وان شمالہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فشرب ثم عات العرابی وقال الایمن فالایمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا دودھ پیش کیا گیا, لسی کہہ لیں, کچی لسی, اور اس وقت کی دائیں جانب ایک بدو اور بائیں جانب ابو بکر رضی اللہ عنہما تھے. آپ نے پی کر باقی بدو کو دے دیا اور ارشاد فرمایا دائیں طرف سے, پس دائیں طرف سے. اب آپ دیکھیں یہ معاملہ ہو رہا ہے نا, حالانکہ ابو بکر کا مقام یقیناً زیادہ تھا اس عرابی سے, لیکن چونکہ عرابی دائیں طرف تھے تو پھر آپ نے انہی کو پہلے دیا. اس سے بھی آپ دیکھیے کہ کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی ناراضگی نہیں, کوئی غصہ نہیں. بعض دفعہ آپ کا اپنا اسٹوڈینٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ اس سے چیز لے کے دوسرے کسی نئے کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. صبر ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے. پھر ایک حدیث, حدیث سہل بن سعد سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بشراب فشرب منہ ون یمینہ غلام ون یسارہ الاشجاخ فقال للغلام اتأذن لی ان اوتی ہؤلاء فقال الغلام واللہ یا رسول اللہ لا اوسر بنصیبی منک احدا قال فتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشروب پیش کیا گیا, آپ نے اسے پیا, اور اس وقت آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب بڑی عمر کے لوگ تھے. آپ نے لڑکے سے پوچھا کیا تم مجھے ان کو پہلے دینے کی اجازت دیتے ہو؟ یعنی پہلے سے, اب دیکھیں بالکل مختلف بات ہے نا, وہاں آپ نے دے دیا لیکن جب بچہ تھا دوسری طرح بڑھا تو آپ نے اس کی اجازت مانگی. اس سے پتا چلا کہ اجازت لے کے اگر کسی سے بائیں طرف والے کو پہلے دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب لڑکے کی ذرا سوچ دیکھیے. لڑکے نے عرض کیا اللہ کی قسم, اے اللہ کے رسول, آپ کے باقی میں سے ملنے والے حصے کے معاملے میں میں کسی کو بھی اپنے آپ پر ترجیح نہیں دوں گا. یعنی اس کا حق تھا, اس نے لیا, کوئی بری بات نہیں. اس نے کہا نہیں, میں آپ کا جھوٹا پیوں گا, میں کیوں کسی اور کو دوں. راوی نے بیان کیا رسول اللہ نے اس یعنی مشروب کے برتن کو اس کے ہاتھ میں دے دیا. امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ لڑکے عبداللہ بن عباس تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے تھے. جو ان کی ماں تھی ابن عباس کی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بہن تھی. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ معاملہ بالکل فرق تھا, ایک طرف بدو تھا ادھر لڑکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت کی نوعیت سے حساب کرتے تھے. جیسے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایک بڑے شخص کے ساتھ معاملہ کرنا اور ایک چھوٹے کے ساتھ کرنے میں فرق ہوگا. حالات کے مطابق اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کے کال اور فیل میں تو زیادہ, کبھی آپ کچھ کرتے ہیں کبھی آپ کچھ کرتے ہیں, ایسا نہیں کرتے تھے. اور اجازت مانگی, اجازت کے بغیر آپ نے خود سے نہیں دے دیا کسی کو, ورنہ آپ دیکھیں کہ اس لڑکے کے دل میں شاید شک رہ جاتا ہے یا تکلیف ہوتی اس کو کہ میرا حق ان کو دے دیا. تو علامہ قرطبی نے اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے اجازت طلب کی, اور دوسری حدیث کے مطابق آپ نے بدو سے اجازت نہ مانگی بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی اس کو دودھ دے دیا. آپ نے یہ اس لیے کیا کہ آپ کو علم تھا کہ لڑکا اجازت طلب کرنے کی وجہ سے نہ تو ہجالت کا شکار ہوگا, یعنی اس کے دل میں کوئی ہجلان نہیں ہوگا یا اس پہ وہ کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا, یعنی جو اس کے دل میں ہوگا وہ صاف کہہ دے گا. بعض دفعہ پڑھے لکھے بچے زیادہ بولڈ ہوتے ہیں بڑی عمر کے سیدھے سادے بزرگوں سے, بزرگوں سے مراد کے اپنے ماں باپ سے, اور نہ ہی وہ اپنے اعلی اخلاق اور نرم خوئی کی بنا پر متنفر ہوگا, کیونکہ ڈیلیکیسی تو ہوتی ہے نا باہر ہر پڑھے لکھے لوگوں میں. جہاں تک بدو کا تعلق تھا تو اس میں درستگی اور نفرت کے عنصر کا غلبہ ہوتا. یعنی تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں ایسے لوگ جو جانوروں میں رہے. گیارہویں پارے کی ابتدائی آیات میں یہ بات آتی ہے. اس لیے آپ کو خطرہ ہوا کہ کہیں اجازت طلب کرنے اس سے بے ادبی کی بات سرزد نہ ہو جائے. تو اللہ اکبر, آپ دیکھیے کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بندے کے بات کرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ چلے یہاں تو ایک دیہاتی کی بات تھی اور ساتھ ایک بدو اور ایک لڑکا. ہم سوچے کہ زندگی میں انسان کہیں بھی پہنچ جائے, بعض دفعہ اس کا اجڑ پن جاتا نہیں ہے, بات کرنے کا انداز, ہنسنے کا انداز, چلنے کا انداز. اور بعض لوگ اتنے دھیمے ہوتے ہیں کہ ساری طرف لوگ اونچی بول رہے ہوں گے نا, تو گھر کا وہ بندہ ایک ایسے وائس تھا بول رہا, سب چھلانگے مار کے چلنے کی عادت ہے, پاؤں گھسیٹ کے چلتے ہیں, لیکن وہ بڑے نپے پتھلے پاؤں سے ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر کس کو موقع دینا ہے کس کو نہیں دینا, پہلے سے سوچ لیں کہ کس کا ریسپانس کیا ہوگا. اگر آپ پوچھ کے اپنی جان پہ لینے والے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر آپ اس سے نہ پوچھیں. پھر ایک مثال ہے سائلین, یعنی سوال کرنے والوں کے اختلاف احوال کی بنا پر فتوے میں اختلاف. یعنی سوال کرنے والے جب مختلف حالات کے لوگ ہیں, مختلف ان کے احوال ہوتے ہیں, تو پھر فتویٰ بھی مختلف دیا جائے گا. یہ بھی بہت پیاری بات ہے کہ فتویٰ دیتے وقت آپ لوگوں کے حالات کو سامنے رکھتے تھے, کون کس طرح کے حالات میں سے اٹھا ہے, کس کی کیا بات ہے, کس کے کیا حالات ہیں. اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے. امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی, خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحى بعد الصلاۃ فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاۃ فانه قبل الصلاۃ ولا نسك له. فقال ابو بردۃ بن نیاری خال البراء رضی اللہ عنہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِّي نَسَكْتُ شَأْتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَن تَكُونَ شَأْتِي أَوَّلَ شَاتٍ تُصْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَن آتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَاتُكَ شَاتُ لَحْمٍ فقال يا رسول الله فإن عندنا أناقا لنا جزءة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی اور ہمارے جیسی قربانی دی تو اس کی قربانی درست ہوئی, اور جس نے نماز سے پہلے قربانی دی بس وہ نماز سے پہلے ہی ہے, حقیقت میں اس کی کوئی قربانی نہیں. مسئلہ واضح کہ حدیث کی روشنی میں نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی, وہ پھر عام صدقہ ہوگا, قربانی کا وہ اجر نہیں ملے گا. برا کے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, بے شک میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے دے لی ہے. میں جانتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اور میں نے پسند کیا کہ میری بکری میرے گھر کا اولین ذبیحہ بنے, یعنی صبح اٹھتے کھا لوں اور سب سے پہلے میں ہی قربانی کر لوں. اسی بنا پر میں نے اپنی بکری ذبح کر دی, قصاب نہیں ڈھونڈنا پڑتا تھا, خود ہی کاٹنا تھا کاٹ لیا, اور نماز کے لیے آنے سے پہلے میں نے اس کا گوشت کھا بھی لیا. آپ نے فرمایا, تمہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے, یعنی اس کا گوشت کھانے کی غرض سے اس کو ذبح کیا گیا. انداز دیکھیے نا کتنا پیارا ہے آپ کا, کہ بکری تو بکری ہے, شاتو کا شات الحم. انہوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ہمارے پاس ایک سال کا بکری کا بچہ ہے. ایک سال کا یعنی ایک سال کی عمر کا بچہ ہے وہ بکری کا, اور وہ مجھے دو بکریوں سے زیادہ عزیز ہے, کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ یعنی اب پہلی تو میں نے جلدی میں کر لی, تو کیا اب میں ایک بکری کا بچہ ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا, ہاں, اور تمہارے بعد کسی اور سے یعنی اس عمر کے بکری کے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی. ایک سال کا بچہ, اس کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن آپ نے کہا یہ صرف تمہارے لیے. اب آپ بھلا سوچیے آپ نے کیوں کہا, کتنا گلٹ رہتا برا کو, ہائے میں نے پہلے کیوں کر لیا, پورا سال شاید وہ رہتے اس پہ, اور دوسری بکری تھی کوئی نہیں پاس, یا آج کے حالات تھوڑی تھے کہ ایک بکرا نہیں دوسرا لے لو. تو آپ نے ان کو گلٹ سے نکالا, کیونکہ ویسے بھی قربانی کو فرض, لیکن دل کی تسکین بھی تو ہوتی ہے نا. تو آپ نے کہا, ٹھیک ہے تم کر لو, لیکن اور کوئی نہ کرے. تو اس سے بھی آپ دیکھیے کہ ایک خاص قسم کا حکم ایک خاص کے لیے تھا. معلوم ہے کہ بکری کے ایک سال کے بچے کی قربانی درست نہیں, بعض حالات میں بھیڑ کے ایک سال کے بچے کی قربانی کی اجازت ہے. برا کے ماموں ابو بردہ کے مخصوص حالات کے پیش نظر آپ نے عام معمول سے ہٹ کر انہیں ایک سال کے بکری کے بچے کی قربانی کی اجازت دی, اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیے کہ ولن تجزی عن احد بعدک, تمہارے بعد کسی اور کے لیے یہ ایک سالہ بکری کا بچہ کفایت نہ کرے گا. علامہ عینی اس کی حدیث میں لکھتے ہیں بعدک یعنی تمہارے سوا, یہ اس بنا پر کہ قربانی کے لیے بکری کا دو دانت والا ہونا ضروری ہے, اور ایک سال میں دو دانت نہیں نکلتے, اور یہ کہ بکری کے ایک سالہ بچے کی قربانی کی اجازت ابو بردہ کی خصوصیات میں سے, جیسا کہ خزیمہ کی گواہی کا دو گواہوں کے برابر ہونا ان کے خصائص میں سے ہے, اور اس کی بہت سی مثالیں, یا پھر وہی تنوع آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہر بندے کو مختلف قسم کی آنر دیتے تھے. جب مفتی کے لیے فتویٰ طلب کرنے والے کی سچائی کی علامت ظاہر ہو تو وہ اس کے لیے آسانی کر سکتا ہے, حتیٰ کہ اگر ایک ہی قسم کے معاملے کے بارے میں دو اشخاص سوال کریں تو مفتی ہر ایک کو اس کے مناسب حال فتویٰ دے سکتا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کہ اب ہم نے اسے ایک ٹاپک میں تھوڑا سا طویل تھا لیکن سات پہلوؤں کے علاوہ مختلف طریقوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے طلباء کے حالات کو پیش نظر رکھنا دیکھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں جو کچھ رویہ اختیار کیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ. اسی طرح ایک اور کتاب ہے من صفات داعیہ, دعوت دینے والے کی صفات, میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اس کا طرف, تو اس میں بھی سیرت کے 19 ڈفرینٹ اینگل سے 80 مثالیں دی گئی ہیں جس میں دعوت دینے والے کا انداز ملتا ہے, اور آف کورس جو بھی بات کی جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوٹ کی جاتی ہے. اس بک میں تو ایک یہ خوبی ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے زیادہ آپ کے سٹائل اور آپ کے ٹیچنگ وے پہ بات کرتے ہیں نا, لیکن یہی حدیثیں ہمیں دوسرے ٹاپکس میں اس کے متن کی وجہ سے مل جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ طویل ٹاپک پورا ہوا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل سے آج ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا, رائٹ, اور آئی واز تھنکنگ کہ کچھ اور پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے اسی حوالے سے, کیونکہ کچھ تو ایسی چیزیں تھیں نا کہ الحمدللہ ایک چیز ہوتی ہے کہ سیم موضوع کو بار بار پڑھنا, رائٹ, سو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک طرح کی اکتاہٹ ہوتی ہے نا. سو اسی کو ڈفرینٹ اینگل سے پڑھنا یا پڑھانا اور کسی بھی سبجیکٹ میں انٹرسٹ پیدا کرنا, رائٹ, اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے, خود جب کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں تو پھر اسٹوڈینٹس بھی اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں, رائٹ, ان کی دلچسپی بھی آخر تک قائم رہتی ہے. سو الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم میں بھی تنوع اختیار کرتے تھے, معاملات میں بھی تنوع اختیار کرتے تھے, ہر ایک کی سچویشن کے حساب سے اس کو بات بتاتے تھے. ایون نصیحت بھی کرنی ہے, وصیت بھی کرنی ہے, تو ہر ایک کی استعداد کے مطابق, اس کی صلاحیت کے مطابق, اس کی کیپبلٹی کے مطابق اس کو بات بتاتے تھے, رائٹ. اچھا, پھر جو ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی حضرت معاذ کی, رائٹ, پیچھے بھی ہم نے کئی جگہ اس حدیث کو پڑھا, سبحان اللہ. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک حدیث سے کتنے ڈفرینٹ مسائل کا استنباط ہوتا ہے, کتنے مسائل ہم ایک حدیث سے لیتے ہیں, تو ہم نے اس کو جو ڈفرینٹ اینگلز میں دیکھا تھا پیچھے بھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے, پھر یہ کہ سفر میں تعلیم دے رہے تھے اور کس طرح پیار محبت سے ان کو بات بتا رہے تھے, پھر بار بار پکار رہے تھے, ان کی توجہ اپنی طرف لے رہے تھے, نہیں, سبحان اللہ, اٹس سو امیزنگ, اتنا پیار آتا ہے نا ایون حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی, اور ان کی بہت ساری ہم نے خوبیاں اور ڈفرینٹ اینگل سے بھی پڑھی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارک کیا تھا, رائٹ ان کی کوالٹیز کو، جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر صحابی کی ڈفرینٹ کوالٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا تھا، واضح کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نصیحت کرتے تھے تو اکارڈنگلی آپ نصیحت کرتے تھے یا وصیت کرتے تھے، کس طرح سے؟ کہ لائک جیسے ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھا، رائٹ، اور کہ کیونکہ آپ کا سارا ٹائم علم کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسی وصیتیں کی کہ لائک مہینے میں 3 روزے رکھ لو، آپ کو پتا تھا وہ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح نماز 4 پڑھنا، اور اسی طرح سے جو تیسری آپ نے ان کو وصیت کی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے وتر ادا کرنا. اب اس میں کیا تھا کہ یہ تینوں چیزیں آسان تھی ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگی اس چیز کے لیے وقف کی تھی. ٹھیک ہے. پھر مجھے ایک اور صحابی یاد آ رہے تھے، اگر آپ کو بھی یاد ہو، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی بات تھی، کہ وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں ایمان لائے تھے، تو ان کو بہت زیادہ تھا، ان کی جوانی کا وہ عرصہ تھا، شباب کی عمر تھی، تو ان کو تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اپنے ایمان کو زیادہ بوسٹ اپ کر لوں اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا لوں. رائٹ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. رائٹ. روزے رکھنے کے حوالے سے ان کا نام بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی وصیت کی تھی کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ اپنے میں طاقت پاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر فرمایا تھا کہ منڈے اور تھرسڈے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لو. تو پھر انہوں نے کہا تھا میں اس سے بھی زیادہ اپنے اندر استعداد رکھتا ہوں، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کیا فرمایا تھا کہ 1 دن روزہ رکھ لو اور 1 دن لائک کھانا. آلٹرنیٹ ڈیز والی بات بالکل 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 الحمد للہ. سو اس میں کیا تھا پھر، لیکن کیا ہوا، اس وقت جبکہ ان کا شباب کا دور تھا، جوانی کا دور تھا، ان میں ہمت تھی، طاقت تھی، تو انہوں نے اس وقت تو اس کو بڑے جوش سے کیا. رائٹ. الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی عبادت کو قبول فرمائے. لیکن آخری عمر میں وہ کیا فرماتے تھے کہ اچھا ہوتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت قبول کر لیتا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ انسانی فطرت کتنا کچھ برداشت کر سکتی ہے، تو ہر ایک کو اس کے حساب سے نصیحت کرتے تھے. سبحان اللہ. سو بٹ اینی ویز، کہیں پہ بھی جب آپ کو لگے آپ اس سے زیادہ کر سکتے تو دیکھیے کہ آپ کتنا عرصہ اس کو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ جو کام دوام کے ساتھ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہو، وہ بہترین ہے. رائٹ. بہترین عمل کون سا ہے؟ خواہ تھوڑا ہو لیکن عشقی والا ہو. جی بالکل. فاطمہ، آپ کون سے صحابی کا نام پوچھیں گے؟ یہ جو ابھی ہم نے روزے کے حوالے سے پوچھا، روزے کے حوالے سے جو بات کی، جی یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. جی بالکل، وتھ کنٹینیوٹی. ٹھیک. الحمد للہ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے. تو یہ جو خوبصورت خوبصورت چیزیں، یہ ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور ہمارے لیے ریمائنڈرز ملتے ہیں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ صحابہ کرام کے احوال ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم اکارڈنگلی اپنے لیے عمل کی چیزیں لیتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کہاں پہ کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر ایک اس کی وسعت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی توفیق کو بڑھانے کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق کو بڑھا دے کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں، کیونکہ ہم نے اپنے اعمال نامے کو وزن کو اس کو ہیوی کرنا رائٹ, اپنے میزان کو ہیوی بنانا ہے تاکہ اس دن ہمیں یہ پھر شکوا اپنے آپ سے نہ رہے یا وہ جو ایک حسرت ہوتی ہے کہ ہم کر سکتے تھے اور نہ کر پائے, تو اس دن کی اللہ تعالیٰ حسرت سے ہمیں بچا لے اور آج ہمیں زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے حدیث کے سیشن کی طرف, مختصر صحیح البخاری کی طرف. ٹھیک ہے, ریڈی آپ لوگ سب؟ اوکے چلیے, الحمدللہ رب العالمین. اوپن کیجئے کتاب الصلاۃ پیج نمبر 222 اینڈ وی ڈیڈ ٹل 261, سو انشاءاللہ حدیث نمبر 262 سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور باب ہم پڑھ رہے تھے آدمی جہاں کہیں ہو نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرے. ٹھیک ہے, تو اس ٹاپک کے اندر 262 حدیث کو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. کتاب الصلاۃ کی کنٹینیوشن ہے, حدیث نمبر 262 سے شروع کریں گے, 261 پیج نمبر 222, 222 ہے, 222. اس میں بھی قبلے ہی کے کچھ احکامات پہ مزید بات ہوگی, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو مختلف حصوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو اس سے صرف ایک ہی ٹاپک پہ ہی نہیں بلکہ مختلف چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. روایت عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال ابراہیم, کہا ابراہیم نے, یہ ابراہیم نہیں ہے جو حدیث کے اندر یعنی جو نیریٹرز میں سے آ رہے ہیں, راوی ہیں, ان القمت الراوی ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یعنی ابراہیم یہ حدیث حضرت القمہ سے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں, یعنی یہ حدیث کی چین ہے بیسیکلی. کیا کہتے ہیں, لا ادری, میں نہیں جانتا, زیادہ او نقصا, کہ کمی کی یا زیادہ, یعنی آپ نے نماز میں کچھ کم کر دیا تھا یا زیادتی کی تھی لیکن کچھ ہو گیا تھا, یعنی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو ایک رکعت زیادہ پڑھائی گئی تھی یا ایک رکعت کم ہو گئی تھی, مجھے یاد نہیں ہے لیکن کچھ ہوا تھا. پھر کیا ہوا, فلما سلم قیل له, پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا, لوگوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, احدث فی الصلاۃ شیء, کیا نیا حکم آ گیا نماز میں کچھ. دیکھیں صحابہ اپنی عقل یوز ہی نہیں کرتے تھے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا مٹی کے مادو, کوئی ہم جیسا ہو تو تنقیدی شروع ہو جائے, اللہ کے نبی کیا ہو گیا, آپ نے غلطی کر دی, اور ہم تو چپ سے کہتے آپ نے غلطی کر دی, بس آپ نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا, اب اللہ ہی آپ کو معاف کرے. ہم عموماً دین کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے, اور صحابہ کیا کہتے تھے, یہ ادب ہے, دیکھیں یہ مینرز ہیں, بات سننے کے انداز ہوتے ہیں, بات بیان کرنے کا بھی انداز ہے. اس کو آپ کہتے ہیں پازیٹو کریٹیسزم, یا کسی کو کوئی بات کہی ایسے انداز سے کہیں کہ اگلے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی, بجائے اس کے کہ یہ کہا چلا کہ نبی آپ نے غلطی کی, یہ کیا کہہ رہے, کہ نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا. اچھا یہی طریقہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ یوز کریں, ان کو تربیت کے دوران ٹوکنے میں روکنے میں, اور یہی چیز ہم اپنے دین کے ساتھیوں کے ساتھ استعمال کریں, تو بیسٹ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. کیونکہ انسان نیگیٹو سینٹینسز سن کر ایک دم اگریسو ہونے لگتا ہے, تو یہ کہا جاتا آپ نے غلطی کر دی, کیا ذہن میں آئے گا, اور یہ کہ اللہ کے نبی کوئی نیا حکم آ گیا, پھر وہ خود پوچھیں گے میں نے کیا کیا, تو بات تو وہ تھوڑی دیر بعد سامنے آنی ہے. تو وہی بات ہے کہ لفظوں کا فرق جو ہے وہ چیز کو بدل دیتا ہے, ورنہ چیز کوئی نئی نہیں ہوتی دنیا میں. خیر آپ نے پوچھا کیا ہوا, قال وما ساقا, بھئی تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو, قالو, پھر صحابہ بولے, صلیت کذا وکذا, کیا آپ نے اس طرح سے اور اس طرح پڑھا دیا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ نے پھر بھی آپ کو کیا بتایا, کہ آپ نے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے کر دیا, یعنی بہت زیادہ آپ کو پھر بھی ڈائریکٹلی یہ بات نہیں بتا دی. خیر فسنا رجلئی ہی وستقبل القبلتا, یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پونچھ سمیٹے. سنا جو ہے نا سنئی سے لپیٹنا, تسنیہ, ڈیول, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سنا, اللہ کی سنا بیان, وہ بھی یہ سنا کا لفظی معنی
کرتا ہے، اور یہ جو تسنیہ کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، یعنی اس میں ریپیٹیشن ہو گئی. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی، فوراً کیا کیا، اپنے دونوں پاؤں سمیٹے، واستقبل القبلۃ تھا اور قبلے کی طرف رخ کیا، بس سجدہ اور سجدہ کیا، سجدہ تین دو سجدے. یعنی فوراً آپ نے اس بات کو سن کر اس کا ایکشن کیا لیا کہ دوبارہ اپنے پاؤں سمیٹے، کیونکہ نماز کے بعد لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ دوبارہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہیں. پھر آپ نے اپنے پاؤں سمیٹ کر قبلے کی طرف منہ کیا، پھر دو سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر لیا. فلما، بس جب اقبلا ہماری طرف کیا، علینا بوجہی، اپنے چہرے کو، قالا تو فرمایا، انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء، یہ ہے اگر ہو جائے کوئی نئی بات، یعنی اگر ہو جاتی کوئی نئی بات صلاۃ نماز میں، لنبعتکم بہ، میں اس کی تمہیں ضرور خبر دیتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا حکم نہیں آیا، ولیکن، لیکن بات کے، اب اس جملے کو ذرا سنیے گا، اور آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایگزیجریشن کرتے ہیں اس کو میچ کیجیے گا اس جملے سے. آپ کی کسر نفسی دیکھیے، کتنے آپ اپنے آپ کو لو پروفائل پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں تم جیسا. بالکل یہی چیز سورت کہف کے آخر میں بھی آتا ہے، انما بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. انسا کما تنسا، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. سنیے، اللہ کا نبی اور بھول جائے، ہاں بھول سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. بھول اللہ نے حضرت آدم میں بھی ڈال دی تھی، انسان میں ڈالی ہوئی ہے. تو کہا میں بھول جاتا ہوں، فیضان نسیت ہوں. اب آپ دیکھیے خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اگر کبھی میں بھول جاؤں، فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے، فذکرونی، تو مجھ کو یاد دلا دیا کرو. یہاں تک آپ نے اپنے بارے میں کہا، پھر دوسروں کو کہا. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، اور جب شک ہو کسی ایک کو تم میں سے اپنی نماز میں. کیا شک ہو؟ یعنی کہ تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں. سم ٹائم شیطان ہمیں اس مغالطے میں ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو کیا کرو؟ فل یتحر الصواب، فل یتح، تو پھر تحرر کر لو. تحرر کس کو کہتے ہیں؟ کو سمجھ لیجئے، شک کو نیچے ڈال دو، تین کو اوپر لے آؤ، جس کو اردو میں اب کہتے ہیں ظن غالب. کوئی بھی مثال عملی سی کی دینا چاہ رہی ہوں کہ دو چیزوں میں سے ایک پہ آپ کا شک ہوتا ہے لیکن دوسرے پہ دل زیادہ ٹھکرا ہوتا ہے. میرا خیال ہے چھ لوگ آئے تھے لیکن شاید چار ہی تھے. اچھا چلو پھر چھ ہوں گے، یعنی سوچیں کہ چار تھے یا چھ تھے. تو جس چیز پہ دل ٹھک جائے اس پہ تحرر کر لو. سمجھ آئی بات؟ تحرر ثواب کیا ہوتا ہے؟ کہ دو چیزوں میں جب ڈاؤٹ ہو تو مائنڈ کو حرکت دے کے سوچیں کہ زیادہ چانسز کس چیز کے ہیں. آپ کہتے پتہ نہیں میں نو بجے آئی تھی یا سوا نو آئی تھی، لیٹ سی. پھر آپ سوچیں اچھا نہیں نو بجے تھے، نہیں نہیں سوا نو بجے آئی تھی. یعنی جس چیز پہ دل جم جائے وہ کام کر لو. پھر فل یتم علیہ، پھر اس کو پورا کر لو. ثم یسلم، پھر سلام پھیرو. ثم یسجد سجدتین، پھر سجدے کرو دو. کرنا کیا پتا چلا؟ اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے کہ مثال ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو چار رکعتیں پڑھنی تھی، سلام پھیرنے کے قریب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے تو پانچ پڑھ لی. اب آپ سوچیں، تحرر کریں، چار پڑھی تھی کہ پانچ، چار تھی کہ پانچ. اب آپ کو لگا کہ آپ نے پانچ پڑھ لی ہیں، ایک زیادہ ہو گئی ہے نا، زیادہ جن کو، تو آپ کیا کریں گے؟ دو سجدے کریں گے. اللہ تعالیٰ اس پانچ کے ساتھ ان دو سجدوں کو ملا کر آپ کو دو نفلوں کا اجر دے دیں گے. اور اگر آپ کو شک تھا اور پانچ نہیں چار تھی یا چار کی جگہ تین تھی، تو یہ دو سجدے آپ کی اس رکعت کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی اللہ نے دیکھیے ہمیں اپنی مسٹیکس کو میک اپ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ تم اپنے بارے میں دیکھا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے رکھا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ ہو جائے تو یہ کر لے، اور تین یا چار کے شک میں تین کو سوچ لے کہ چلو تین تو ہے ہی نا، پھر کیا کرے؟ اٹھے، ایک رکعت پھر پڑھے. بات واضح؟ نماز میں اگر شک ہے کہ کم ہوئی ہے تو پھر کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد یا اس کے قریب دو سجدہ صحو کر لے. ہوگا کیا؟ یا تو تین تھے تو وہ دو کھڑے کر کر آپ سے ایک رکعت پڑھائی گئی، اس سے مل کر آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. اور اس غلطی پہ کہ آپ نے فرض میں ایک رکعت کم کرنے والے تھے، آخر میں دو سجدے کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے پہلے ہی پورے پڑھ لیے ہوئے تھے اور ایک زیادہ پڑی ہوئی تھی تو یہ دو آپ کے ایکسٹرا نفل کا اجر ہو جائے گا. تو یہی بات بتا دی گئی کہ جب شک ہو تو پھر شک کی بجائے جس پہ زیادہ یقین ہو اس کو لے لیجئے. ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری حدیث جو ہم نے دیکھی، اس میں کیا ہے کہ آپ نے نماز سے فراغت کے بعد منہ قبلے سے پھیر لیا تھا اور بتانے پر نئے سرے سے قبلے کی طرف منہ کیا تھا. جب کوئی جماعت سے نماز پڑھاتا ہے تو پھر فرض پڑھانے کے بعد سنت کیا ہے کہ پڑھانے والا اپنا رخ پھیر کر مقتدین کی طرف کر لے. جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تو میرا منہ آپ کی طرف ہے, لیکن جب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم سب کا رخ ایک طرف ہوگا. تو اس سے وہ حکم بھی نکل رہا ہے کہ چونکہ آپ کا رخ صحابہ کی طرف ہو چکا تھا, پھر صحابہ نے بتایا کہ آج آپ نے نماز میں یہ کمی یا بیشی کی ہے, تو پھر آپ واپس پلٹے اور اس کے بعد آپ نے دو سجدے کیے. پھر اس کے بعد قبلے کے متعلق کیا حکم, ما جاء فی القبلۃ ولم یرا اعادۃ علی من سہا فصل الی غیر القبلۃ. قبلے کے متعلق کیا آیا ہے, اور جس شخص نے غیر قبلے کی طرف غلطی سے نماز پڑھ لی اس کے لیے کیا نماز کو دہرانا ہے کہ نہیں, یہ حکم ہے. اس میں اعادہ کا جو لفظ ہے نا عود سے, اسی سے لفظ عید بھی ہے, بار بار آتی ہے, دھرا دھرا کے آتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جو شخص غلطی سے قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز پڑھ لے پھر وہ کیا بعد میں نماز کو دہرائے گا کہ نہیں دہرائے گا, یہ چیز ہم یہاں دیکھیں گے اس ٹاپک میں. عن عمر رضی اللہ عنہ قال وافقت ربی فی ثلاث, بڑا پیارا جملہ لگتا ہے حضرت عمر کا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر میرے سے روایت ہے کہ فرمائے مجھے اب رب سے تین باتوں میں موافقت کا شرف حاصل ہوا ہے. پہلے بتائیے کہ موافقت کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہماری تو اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے. جی بتائیے, ایکسیپٹینس کہہ لیں, دوستی, جی جی ایک جیسی, اور بھی ایک لفظ ہوتا ہے اس کے لیے. اردو میں موافقت کا لفظ سمجھ آتا ہے آپ کو, کیا ہوتا ہے؟ میں اسے کہتی ہوں آپ کی میری اس بات پہ موافقت ہوگی, سملیرٹی. سملیرٹی بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے آپ کچھ سوچیں اور اگلا وہی کہہ دے, وہی کر لے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تائید ہو گئی. یعنی اب دیکھیں کہنا ان کو کیا چاہیے سولن, کہ جو چیز میرے دل میں آئی تھی اللہ نے وہ کر دی, اصول یہ ہے. لیکن حضرت عمر کی کسر نفسی کیا ہے, اپوزٹ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ وافقت, میں نے موافقت کی اپنے رب کی. میں آپ کو تھوڑا سا سنیریو سمجھا دوں پھر بات واضح ہوگی. دیکھیے کہ کوئی حکم قرآن میں نہیں تھا ابھی, حضرت عمر کا دل چاہتا تھا کہ وہ حکم آئے, پھر وہ حکم آ گیا تو کیا ہوا, حضرت عمر کے دل میں جو بات تھی اللہ نے اس کو ویسا ہی کر دیا, تائید کر دی. اب حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تائید کی اپنے رب کے حکم کی, یعنی کہنا چاہیے چاہتے ہیں کہ جو میں نے سوچا وہ ہو گیا. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا جو میں نے سوچا وہ ہو گیا, میں ابھی یہ سوچ رہی تھی تو آپ نے یہ کہہ دیا. عمر ایسے نہیں کہتے تھے, اپوزٹ کہتے تھے. یعنی یہ ان کی عاجزی اور بات کرنے کا حسن ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس سے میری اور رب کی بات مل گئی. وہ باتیں کیا تھی؟ فقلتو, پہلی بات, یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول, لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی, کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں. یعنی ان کو خواہش تھی کہ کبھی یہ حکم آ جائے کہ مقام ابراہیم, جو حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ, اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے. پھر کیا ہوا؟ فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہتے ہیں آیت نازل ہو گئی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. ٹھیک ہے, یعنی جو انہوں نے سوچا رب نے وہ کر دیا. اسی لیے آپ کہتے ہیں حضرت عمر کو صاحب الہام شخص کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی باتوں پہ بھی جو یہ سوچتے تھے, جو ان کی وشز تھی نا, اس کے مطابق قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے, پھر دوسری آیت وآیت الحجاب, آیت حجاب بھی اسی طرح نازل ہوئی. کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, لو امر تنسا اکا, کبھی آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو, یعنی کاش ایسا ہو جائے کہ آپ حکم دیں اپنی بیویوں کو, این یخت جبنا, کہ وہ حجاب کر لیں, یعنی وہ سائڈ پہ ہو جائیں. کیوں؟ فن نہ ہو, بس بے شک وہ یکلمہن البر والفاجر, کیونکہ ہر بد ان سے گفتگو کرتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی چونکہ ایک لیڈر بھی تھے, آپ کے پاس سردار بھی آتے, اچھے لوگ بھی آتے, غلطیاں تالے بھی آتے. اب اس دور میں کوئی بڑے بڑے گھر تو تھے نہیں, اور مسجد نبی جیسی آج ہے ویسی تو تھی نہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی پردے کا حکم ہی نہیں آیا تھا. تو وہ اللہ کے نبی کے حجرے میں بیٹھتے, وہاں آپ کی بیویاں بھی ہوتی جس حجرے میں آپ بیٹھے ہوتے. تو وہ بات عمر کو بڑی کھولتی تھی کہ عمر کہتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرائے, لیکن اللہ کے نبی خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن فنزلت آیت الحجاب, لیکن یہاں تک کہ آیت حجاب نازل ہو گئی. کون سی اور آیت حجاب یہاں نازل ہوئی تھی؟ سورۃ الاحزاب کی آیت ہوئی تھی کہ جب بھی تم نے کچھ مانگنا ہو نبی کی بیویوں سے تو حجاب کے پیچھے سے مانگو. پھر وجتما نساء نبی جی, اور ایکا کر لیا یا جمع ہو گئی, اتفاق کر لیا اللہ کے نبی کی بیویوں نے, فی الغیرۃ علیہ, ایک ایسی بات پر یعنی جس پہ ان کو آپس میں رشک اور تقابت تھا، وہ اشارہ ہے جو دوسرے تحریم میں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے وہ جو بات کر لی تھی کہ آپ شہد نہیں کھائیں گے، اور اسی طرح دوسرا اشارہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت میں کہ جس میں آپ نے کچھ مانگ لیا تھا کہ ہمیں وہ دنیا داری کی چیزیں یعنی ضروریات کی چیزیں تو مل جائیں، تو کہا آپ کی بیویوں نے آپس میں رش کی بنیاد پر کچھ اتفاق کر لیا، تو فقلت تو میں نے ان سے کہا لہن ان کے لیے اسار ابو ان تلق کن خیر، یعنی حضرت عمر کے منہ سے یہ پہلی بات نکل گئی تھی نبی کی بیویوں کے بھی، ریسنٹلی تم پڑھ چکے ہیں آئے تھے کہ آپ ہر بیوی کے پاس جا کر ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو، مطلب ہر بیوی سے مراد حضرت افسا کو پھر ام سلمہ کو جا کے کہا کہ دیکھو تم اس طرح کی باتیں کرو گی تو اللہ کا نبی تمہیں طلاق دے دے گا، کہتے ابھی میں نے یہ بات آپ کی بیویوں سے کی فنزلت. اب آپ سوچیے کہ بہت بڑا آنر ہے نا، دنیا میں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں، کالی زبان والا جس کی بات پوری ہو جائے لوگ کہتے ہیں اس کی تو زبان کالی ہے، کوئی تو کچھ یہ کہہ دے گا جی اچھا جی فلاں چونکہ بہت نیک ہے تو اس کی منہ کی بات تو ضرور پوری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں پوری ہوتی، لیکن حضرت عمر کی یہاں سے غیرت پتہ چلتی ہے. میں حضرت عمر کے بارے میں جتنا بھی سوچوں نا تو میرے ذہن میں ایک بہت باغیرت باپ بھائی شوہر اور مرد نظر آتا ہے. آپ نوٹ کا زیادہ رجحان جو تھا نا وہ گھریلو مسائل اور خواتین سے متعلق پردے اور حجاب کی آیتوں کی طرف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں عمر کا محل دکھایا گیا، میں جنت میں ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں عمر کا محل ہے اور پیچھے سے ایسے لگا کہ کوئی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو مجھے عمر کی غیرت نظر میں آ گئی، مجھے خیال آ گیا عمر کی غیرت کا اور میں آگے جانے سے پہلے ہی پلٹ آیا. سوچیے اب، یعنی آج مردوں کے ذہنوں میں اگر یہ بات ہم عورتیں ڈالیں یا ہم خود اس طرح کی ہو جائیں تو کتنا خوبصورت عمل ہوگا نا. تو لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت عمر کے مانگے ہوئے پردوں کو آج ہم نے چاک کر دیا، تار تار کر دیا. آج کی عورتوں نے وہ ہر جگہ ماحول رنگ کے اندر ڈھلنا پسند کریں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک خوبصورت سا حجاب دے دیا ہے اور ایک یعنی عورتوں کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا، وہ مشکل لگتا ہے. اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم ماحول اور معاشرے سے اپوزٹ نہیں چلنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں لو ہم بیوقوف لگنے لگے اور پھر ہمیں سب لوگ دیکھیں گے. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج کے دور میں دیکھنا. ہمارے تفسیر کے جو سیشنز چل رہے ہیں اس میں کل کے سبق میں ایک آئے تھی کہ وَإِنَّهُمَ رَبِّهِمْ يَوْمَ اِذِن لَمَحْجُوبُونَ سورہ متففین میں، کہ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے حجاب میں کر لے گا. تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ دیکھیں حجاب کی کیفیت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ نے اپنے اندر رکھی ہیں اور وہ عورتوں کو بھی دی ہیں، جس میں ایک حجاب ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے تو عورت کو ماں بننے کا اللہ نے حق دیا، پھر اللہ رب ہے تو تربیت کا کام اللہ نے عورتوں کو دیا. تو جب بھی کبھی اپنے آپ کو چھپانا اور اپنی بیوٹی کو چھپانا مشکل لگے تو یہ بات یاد کر لیں کہ اللہ بھی تو چھپا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کائنات کی ہر خوبصورت چیز چھپی ہوئی ہے. آپ کو کیلا کوئی چھیل کے دے دے، چھلکا اوپر نہ ہو، پڑا ہوا تو آپ کو کوئی کے کھا لو تو وہم کریں گے نا. سیب آپ تھوڑی دیر چھیل کے رکھیں تو کیا ہوگا، کالا ہو جائے گا. لالی پاپ کوئی کھول کے رکھ دے اور اوپر مکھیاں چمٹی ہیں اور آپ کو کہیں اس کو کھاؤ، تو یہی حال اس عورت کا بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سر عام دوسروں کے لیے فتنہ بنا کر پیش کرتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ان سنتوں کو آج ہم سب اپنے سامنے رکھ سکے اور اپنے گھروں کے حلیوں اور حال کو چیک کرے. تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ احکامات جو ہم نے پڑھے اس میں مختلف چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی اس قرآن کے نزول میں حصہ ہے، اور یہاں سے صحابہ کرام کی خوبی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا. اب ایک اور چیز ہے، اگلا ایشو کیا ہے سمجھ لیجیے. نماز کے دوران کھانسی آ گئی، کھانسی کے ساتھ تھوک آ گیا، بلغم آ گئی، ریشہ آ گیا، رنی نوز ہو رہی تھی، اب کیا کریں؟ دیکھیے عام طور پہ تو انسان کے پاس کوئی نیپکن ہوا چلا گیا، باتھ روم میں گیا، پانی ڈال دیا، دھو لیا. اب نماز میں کس حد تک کر سکتے ہیں وہ احکامات تھوڑے سے ہم دیکھیں گے. اگلی حدیث میں باب کیا ہے، تھوک کو بذریعہ ہاتھ مسجد سے صاف کرنا. حق البزاق بالیدی من المسجد. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را نخامت فی القبلتی. حضرت انس سے روایت کہ اللہ کے نبی نے دیکھا بلغم قبلے کی طرف، یعنی آپ نے مسجد نبی کے جو فرنٹ کی جو وال تھی اس پہ کچھ بلغم دیکھا، ریشہ جیسے تھوک ہوتی ہے. فشق کا ذالک علیہ، بہت ناگوار گزرا آپ کو یہ. حتی رؤیہ فی وجہہ، حتیٰ کہ دیکھا گیا اس کا اثر آپ کے چہرے سے. یعنی اللہ کے نبی اتنے نفاست پسند تھے کہ گندگی کو دیکھا جب آپ نے تو آپ کے چہرے پہ جو ناگواری آئی صحابہ نے خود دیکھ لیا. یہ خیر فقامہ, پھر آپ خود کھڑے ہو گئے. فحقہ بیدیہ, اللہ اکبر, پھر آپ نے اپنے دستے مبارک اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا. ہم کبھی کسی کا تھوک صاف کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد فقالا, دیکھیے پہلے اصلاح کر دی صحیح کر کے, اب فقالا بولے, ان احدکم, بے شک کوئی ایک تم میں سے, اذا قام فی صلاتہ, جب کھڑا ہو جائے اپنی نماز میں, فانہ یناجی ربہ, تو وہ تو مناجات کرتا ہے اپنے رب سے. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کال چل رہی ہوتی ہے, ہم اس کے ستا گزاری کر رہے ہوتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, اور بے شک اس کا رب جو ہے اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے. امیجن کریں اس فیلنگس کو, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم قبلے کی طرف ہوتے ہیں نا, قبلے کے اور ہمارے قبلے ہمارے بیچ میں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے, رب ہوتا ہے, سبحان اللہ. لہذا فلا, پس نہ, یبزقن احدکم قبل قبلتہ, پس نہ کوئی تھوکے تم میں سے قبلے کی طرف. یعنی نماز کی حالت میں اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو سامنے نہ تھوکے. ویسے بھی آپ سوچئے, ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ابھی بھی جیسے بیٹھے ہیں تو کوئی آپ میں سے سپٹ کرے گا, منہ میں چنگم اچلائے, تو مجھے کیا فیل ہوگا کہ شاید آپ میرا منہ چڑھا رہے ہیں, دور سے مجھے نہ بھی پتا چلے کہ چنگم کھا رہے ہیں تو بیڈ فیلنگ آئیں گی نا. تو میں بھی انسان, آپ بھی انسان, لیکن اگر اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے ہم اس طرح کی حرکتیں کریں تو کتنا برا لگے گا. اب اگلا سوال ہے, پھر کریں کیا؟ اللہ کی طرف تو ہم نہیں کر سکتے. فرمایا ولاقین, اور لیکن, ان یساری ہی او تحت قدمی ہی, کیا کرو, یا تو بائیں جانب, یسار لیفٹ سائڈ لیفٹ ہینڈ, یا اپنے قدم کے نیچے تھوک دے. ثم اخذ طرف ردائہی, پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارا جس میں تھوکا, فبسق فیہ, پھر اس میں تھوکا, ثم رد بعدہ بعدن, پھر اس میں سے باز کو باز پر پلٹایا, فقالا, پھر فرمایا, او یفلو ہاکذا, اس طرح کر لیا کرو. اب آپ اس کو سمجھیے, نمبر ایک بات ہے کہ سامنے نہیں تھوکنا, وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سامنے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ سامنے کیسے ہے, تو اس کی وجہ آپ اپنے لیے یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت سامنے سے آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک اور چیز سمجھیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر طرف حاضر ناظر ہے, تو پھر تو دائیں بھی اللہ ہے, بائیں بھی اللہ ہے, پاؤں کے نیچے بھی اللہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پہ ہے, اس کا علم, اس کی سماعت, اس کی بصارت, وہ ہر جگہ ہے. یعنی اس وقت ہم سب یہاں کلاس روم میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں, آپ کا کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ آگے پیچھے حاضر ناظر اس کمرے میں اپنے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ؟ بالکل بھی نہیں. یہ غلط عقیدہ, اور دن بدن اس کی وجہ سے بہت خرابیاں عقائد میں آ رہی ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان پہ, عرش پہ, ہاں وہاں ہونے کے باوجود علیم, بصیر اور سمیع, تین خوبیاں, سمیع, بصیر اور علیم, اتنا زیادہ کہ اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ایک ایک بندے کو وہ دیکھ بھی رہے, اس کی بات کو سن بھی رہے, اور اس کے دل میں کیا آ رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے, اور اسی طرح ساری دنیا کے لوگوں کو. تو یہ تردید ہے اس بات کی کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اگر اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا تو پھر آگے تو کیا, سائڈ پہ بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کیوں کہا کہ اللہ اس کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مسند امام احمد کی روایت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ سامنے اللہ کی رحمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی دیکھیے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے نا بات, بیڈ لگتا ہے یہ چیز. پھر دوسری بات کیا ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت آئے تو کیا کرے؟ تین آپشنس دیے اللہ کے نبی نے. نمبر ایک کیا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ تھوک دے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کوئی نہیں پڑ رہا. اب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک دم تھوکنے کی حاجت ہوئی تو لیفٹ سائڈ پہ سپٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ جو نمازی ہیں وہ ہرٹ ہوں گے, وہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اب دوسری صورت پھر کیا, کہ پھر اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے, یعنی اگر کھلی جگہ ہے یا زمین ہے یا کچھ ہے, یہ بھی تھوڑا مشکل ہوگا. آج کل کے حالات میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے نا کہ ہم مسجد کے کارپیٹ پہ تو نہیں تھوکیں گے. تو پھر کیا کریں؟ یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا دکھایا. آپ نے کیا کیا؟ ثم اخذ طرفا, طرفا کنارا, ردائہ ہی, اپنی چادر, پھر تھوکا اس میں اور اس کو فرد بعدہ الی آبادہ. اب اس طرح کر کے اس کو پکڑ لیا, نماز پڑھے جائے اس کو واش میں جا کے دھو دیں. سب آج کے دور میں ہم یہی کریں گے. دہرا دیتی ہوں, نماز کے دوران اگر مشکل ہو, آپ کے اس کو نیپکن ہے, ٹیشو پیپر ہے, سیم تھنگ ہے, آپ رکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک اس سے ایشو سمجھ لیں. اب یہ نہیں کہ ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھیں, ہاں کوئی رنی نوز ہے تو اور بات ہے, ادر وائز آپ کے اس نیپکن پڑا ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے طبیعت ایسی ہو سکتی ہے, تو پھر جو کام آپ اپنے دوپٹے کے کونے سے کر رہے ہیں وہ آپ اپنے رومال سے بھی کر سکتے ہیں, اور پھر تھوڑی بہت اس طرح کی جو موومنٹ ہے اس سے نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نمازی اپنی دائیں جانب نہ تھوکے, لا یبسق ان یمینی ہی فی الصلاتی, یہ آپ ساتھ دہرا لیجئے گا. ان ابی ہریرت و ابی سعید رضی اللہ عنہما حدیث النحامتی وفیہ زیادت ولا علی ان یمینہ. حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے یہ جو اوپر حدیث ہوئی ہے, اسی کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ ولا علی ان یمینہ, کہ اپنے دائیں جانب نہ تھوکے, یعنی سامنے نہیں تھوکنا اور رائٹ سائڈ پہ نہیں تھوکنا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رائٹ سائڈ پہ انسان کی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ کارنر دی گئی ہے. سچی بات ہے, اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ رائٹ سائڈ پہ نیکیاں ہوتی ہیں, اچھے فرشتے ہوتے ہیں, اور لیفٹ سائڈ ہماری نظر میں تھوڑی سی کم درجے کی سائڈ ہوتی ہے. تو لہٰذا اس سے آپ کو یہ بھی تو بات پتہ چلی کہ ہمارا دین دین آف ایٹیکیٹس ہے, دین اخلاق ہے. اس میں ایٹیکیٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ اگر کسی نے مسجد میں تھوک ہی دیا, اب کیا کریں؟ کیا اس کا کوئی کفارہ ہے یا اس پہ کوئی دم ہے؟ تو کفارت البزاقتی فی المسجد, مسجد میں تھوکنے کا کفارہ کیا؟ اچھا, چھوٹا سا آپ لوگ ہوم ورک نوٹ کرتے ہیں کہ جو لفظ عام کامن یوز کے آپ کو حدیثوں میں مل رہے ہیں, جیسے تھوکنا, ہمارے زبان پہ تھوک کے ساتھ فوراً سپٹ کرنا کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انگلش میں یہ ہے, لیکن اب یہ لفظ بزاق نوٹ کر لیں. یعنی اگر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ان میں سے مشکل الفاظ کو الگ لکھ رہے ہیں جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا, تو ان کو ابھی تک یاد کریں, تو آپ حدیث پڑھنے کے دوران اسپوکن عربک بھی پڑھنے لگیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں ایز اے لینگویج پہلے عربک سیکھنی ہے, پھر قرآن پڑھیں گے, پھر حدیث پڑھیں گے. تو اس کا بہت زیادہ کام الحمدللہ قرآن اور حدیث پڑھنے سے خود بخود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عن انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البزاقو تھوکنا, فی المسجدی, مسجد میں, خطیتن, خطا ہے یعنی مسٹیک ہے, نہیں کرنا چاہیے, وکفارتہ, اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ دفنہا, اس کو دفن کر دو. بس یہ کفارہ ہے. کیا کہ اگر مسجد کے صحن میں مٹی ہے تو اور اوپر سوکھی مٹی ڈال کے اس کو چھپا دو. اگر خدا نخواستہ کسی نے مسجد کے کپڑے پہ کر دیے تھوک, جب فرش پہ کر دیے, تو جا کے اس کو صاف کر دے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر گندگی پھیلائی ہے تو اس کو صاف کر دیجیے. ٹھیک ہے. ایک سوال آپ نے نہیں پوچھا, میں بتاتی ہوں کہ تھوک نجس ہوتا ہے, ناپاک ہے, یا ناک سے جو پانی بہتا ہے نجس ہے, ناپاک ہے؟ نجس نہیں ہوتا. اگر یہ نجس ہوتا تو کیا ہوتا بھلا؟ جو ہی تھوک تھوڑا سا آپ کے جسم پہ ہاتھ پہ لگتا, وضو ٹوٹ جاتا. یہ جو رنی نوز ہوتی ہے, ناک بہتی ہے, یہ نجس نہیں ہے. نجس ہوتی ادھر آپ کے منہ پہ ناک تھوڑی سی لگی, آپ کا وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, یہ اچھی نہیں ہوتی, رتوبتے ہیں, لیکن یہ نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیے, ٹاپک ہے عزت الامامی. عزا کہتے ہیں واس کرنا, اس میں وا چھپی ہوئی ہے. واس کا لفظ عزت الامام الناس, امام کا لوگوں کو نصیحت کرنا, فی اتمام الصلاتی, تاکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرے, وذکر القبلتی, اور قبلے کا ذکر. یعنی امام کیا لوگوں کو نماز کو اچھی طرح پڑھنے کی نصیحت کر سکتا ہے اور قبلے کا تذکرہ کر سکتا ہے؟ حدیث آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من ورائی زہری. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حل کیا ترونا, تم دیکھتے ہو, قبلتی,
کیا تم دیکھتے ہو قبلتی ہا ہونا میرا چہرہ اس طرف؟ مراد کیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے اور تم میرے پیچھے ہو؟ فواللہ پس اللہ کی قسم ما یخفا نہیں چھپتا علیہ مجھ سے خشوع اکم تمہارا خشوع ولا رکوع اہم اور نہ تمہارا رکوع انی بے شک محل اراکم البتہ دیکھتا ہوں تم کو من ورائے ظہری اپنی پشت کے پیچھے سے بھی. یہ ہے آپ کا معجزہ. بہت کانفلکٹنگ بات ہے, جو لوگ صحیح نہیں سمجھیں گے وہ اس میں بہت کچھ اور لے جائیں گے. دیکھیں جیسے اس وقت آپ آگے بیٹھی ہیں, سسٹر کوثر آگے بیٹھی ہیں, تو پیچھے والی رو میں سسٹرز جو کرتی ہیں یا ہاتھ اٹھاتی ہیں بولتی ہیں, کیا ان کو دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا. سیم تھنگ آپ میں سے کسی انور باجی بیٹھے ہیں تو ان کو پیچھے والی لائنیں نہیں دکھ رہی نا, ہم میں سے کسی کو نہیں دکھتی. سیم تھنگ میں ادھر ہوں تو مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوگا, اگر دیوار نہ ہوتی کچھ اور چیز ہوتی تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے آپ کہاں ہوتے تھے؟ امامت کے مصلے پہ, لوگ پیچھے تھے. آپ کو پیچھے نہیں دکھنا چاہیے نا, لیکن آپ کا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ جتنا جو چاہے کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوتے تو پچھلی صف میں جو لوگ تھے وہ شو سے پڑھ رہے ہیں, وہ اچھی طرح نماز پڑھ رہے, رکوع آپ کو پتہ چلتا تھا. اب یہ کیسے پتہ چلتا تھا؟ جہاں تک کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے یہ جو مہر نبوت تھی نا, آپ کے یہ گدی کے بال جیسے یہ نیچے چٹیا جہاں پڑتی ہے, تو یہاں آپ کے ایک مہر نبوت تھی, لوگ کہتے ہیں اس میں آنکھیں تھیں, یعنی مین کہ اللہ کے حکم سے دکھتا تھا. واللہ عالم, ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے, لیکن اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی کمرے میں نماز پڑھتے ہیں, پیچھے بچے کھیل رہے ہیں, کیا آپ کو نماز میں نہیں پتا چلتا پیچھے کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ پیچھے کی کول کامنیس, سکون, خاموشی آپ کو پتا چلتی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے نا, تو مقتدی اگر امام کے ساتھ قرأت کرنے لگ جائے, جیسے آپ اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ جہری نماز پڑھاتے ہیں اور اللہ رحم کرے وہ سورت پڑھ لیں جو لوگوں کو آتی ہے, تو وہ آپ کا پڑھنا محال کر دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ حکم کیا ہے, سورت فاتحہ آپ پڑھیں گے پیچھے, دہرائیں گے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے رہتے ہوئے, لیکن جو ہی وہ اگلی سورت پڑھیں گے تو آپ صرف سنیں گے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو بھول ہونے لگی نا, تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا کیا تم میرے پیچھے یہ ساتھ پڑھ رہے تھے؟ تو ایک دو نے کہا ہم پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا جب مقتدی ساتھ پڑھتے ہیں تو امام کو بھول لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو کچھ نہیں کہتے, بس اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتا چلتا تھا جتنا اللہ بتاتا تھا. مطلب یہ تھا کہ تم پیچھے بھی نماز پورے خشوع کے ساتھ پڑھا کرو, یہ نہیں ہے کہ تم میرے پیچھے سے دوسری طرف پڑھو. اب یہاں سے تھوڑا سا ایک ذہنی سوال آتا ہے کہ کیا صحابہ بچے تھے یا کوئی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے؟ نہیں کرتے تھے. یعنی نعوذ باللہ اس حدیث کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سوچ لیں کہ ادھر اللہ کے نبی نے نماز شروع کی تو صحابہ ہنسنے لگے, یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے. کبھی آپ نے ٹین ایجر لڑکوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ہم جب کلاسز میں کبھی بچوں کو سکھانے کے لیے نماز پڑھاتے ہیں نا, ابھی بھی ناروے کے اسکول کا میرے ذہن میں منظر ہے, تو جو پیچھے سے ڈور کھلتا ہے نا تو اس طرح امام صاحب ادھر ہے تو پیچھے لڑکے جو ہیں وہ ادھر, جو ہی امام صاحب نماز پڑھتے ہیں نا تو پیچھے لڑکے آپس میں چھیڑنا شروع کرتے ہیں. ہیڈ سسٹر سائڈ پہ کمپلین آ گئی, انہوں نے کہا اچھا ہم اس کا ایک علاج کرتے ہیں, بچوں کو نہیں پتا تھا. اب امام صاحب جو تھے نماز پڑھا رہے ہیں سر یا جو بھی کوئی ہے, تو لڑکے پیچھے ہیں, تو اب وہ لڑکے حسب آدھے کھچکے وہ ذرا ایک دوسرے کو چھیڑنے, پیچھے ان کی ایک دو ٹیچر کھڑی تھی, جو ہی انہوں نے حرکت کی انہوں نے پیچھے سے کیا. اب ان کے لیے انایکسپیکٹڈ تھا, لیکن عموماً 7-8-9 سال کی عمر کے بچوں کو یہ کرنا پڑتا ہے, وہ ان کی عادت ہوتی ہے چھیڑنے کی, وہ بھی اچھے لگتے ہیں. تو لیکن یہ کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے, وہ مطلب پورے خشوع سے پڑھتے تھے. ایک ہلکا سا اشارہ اس میں یہ ہے کہ امام کے یہ نماز پڑھانے والے کو دوسروں کے نماز پڑھنے کے طریقے سے بھی خشوع ملتا ہے. بعض دفعہ آپ نماز پڑھائیں اور لوگ پیچھے کھانس رہے ہیں, ہل رہے ہیں, جل رہے ہیں, بار بار ان کا اسکارف پھسل رہا ہے اور فون بج رہا ہے, تو اسے نماز پڑھانی مشکل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد هل يقال مسجد بني فلان, مسجد بنی فلان کہا جا سکتا ہے؟ یہ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا یہ عربوں کی مسجد اور یہ گوروں کی مسجد اور صومالیوں کی مسجد, یعنی کیا مسجد کو کسی قبیلے کنبے خاندان سے موسوم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التی ادمرت من الخفیائی, کیا کیا اللہ کے نبی نے تیار شدہ گھوڑوں کے مقابلے کے لیے فاصلہ مقام خفیہ, یہ جو خفیہ لفظ نا یہ ایک مقام, یہاں سے لے کر وہ امدہ سنیت الودا, سنیت الودا ایک دوسرا مقام ہے,
گھڑ دوڑ ہے اس کا معاملہ، پوری حدیث پڑھ لیں پھر بات کرتے ہیں. سابقہ میں نے مقابلہ کروایا بین درمیان الخیلی گھوڑوں کے، اللہ تی وہ جو ادمیرت من الخفیائی وامدوہ سنیت الودا، یعنی ایک دفعہ اللہ کے نبی نے تیار شدہ گھوڑوں کے مقابلے کے لیے فاصلہ خفیہ سے سنیت الودا تک کیا، یہ پہلی صورت تھی. اور دوسرا کہتا ہے وسابق بین الخیل اللتی، اور مقابلہ کروایا ان کے درمیان جو لم تدمر، جو کہ تیار نہیں تھے. پہلے ہم نے کیا لفظ دیکھا تھا، ادمیرت، تیار تھے یعنی جن کو ٹریننگ دی ہوئی تھی، لیکن اب جو گھوڑے ہیں وہ غیر تیار شدہ ہیں. من السنیتی الى المسجد بنی زریق، مقام کون سا ہے، سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق کی طرف. و ان عبد اللہ ابن عمر، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کان فی من سابقا، اس گھڑ دوڑ میں سوار تھے، یعنی جس میں لوگوں نے حصہ لیا. اب اس حدیث میں گھوڑوں کی دوڑ سے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں رہا، لیکن یہ پتا چل گیا کہ مسجد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا، بنی زریق. تو کیا پتا چلا کہ کسی مسجد کو مسجد فلاں کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں. تعارف کے لیے نام ہوتے ہیں کہ کسی کی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے. آپ کو کہہ دیں وہ مسجد شیخوں کی مسجد اور وہ جاٹوں کی مسجد. اب اگر اس میں کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی بلڈ ڈاؤن کرنا نہیں یا کسی کو پرومیننٹ کرنا نہیں، صرف لوگوں کے ہم مشہور ہو گئی ہوئی ہے، تو پھر اور بات ہے. جیسے ایسی میرے منہ سے نکل گیا کہیں درس تھا، تو میں نے کہا ہاں وہ صوفی صاحب کی مسجد میں نا، تو میرے ہسبینڈ سے کہہ رہے کیا کہا تم نے، میں نے اپنے روا روانی میں پھر کہہ دیا کہ ہاں فلاں دن مسجد صوفی صاحب کی مسجد. پھر میں نے کہا وہ اصل میں مجھے جو بتایا گیا، میں جا بھی چکی ہوں، میں نے کہا وہ مسجد معروف ہی وہاں صوفی صاحب کی مسجد کے نام سے ہے. تو اب اگر ایسی بات مجھ سے نکل جاتی ہے تو نہ اسے کوئی قصہ لینا نہ دے، صرف ایک نام رہے نام ہے، تو انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا. آخری حدیث پڑھیں گے آج کے سیشن کی، جو کافی لمبی بھی ہے، اور اس میں آپ کو بہت خوبصورت اشارے ملیں گے ایک انسان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں، طویل حدیث ہے اس لیے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیں گے. القسمت و تعلیق القنوی فی المسجدی، مسجد میں مال تقسیم کرنا اور خوشہ کھجور لٹکانا. قسمہ تو ہو گیا تقسیم کرنا، تعلیق کہتے ہیں لٹکانے کو. کیا قنوی، کہیں پڑھا قرآن میں قنوی؟ تھوڑا سا لفظ فرق ہے، قنوان. چلے کس صورت میں آیا، صورت الانام میں آیا ہے جی. خوشیوں پہ جب کھجوریں لٹکتی ہیں نا، تو قنوان وغیرہ، قنوان کا لفظ ہے. عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کچھ مال بحرین سے، یعنی بحرین ایک جگہ تھی، وہاں سے کچھ مال یعنی مال غنیمت کے طور پہ آیا. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سروح فی المسجدی، پھیلا دو اس کو مسجد میں. ان سروح کیا ہے، نثر، پروز کے معنوں میں بکھرا ہوا کلام ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے، شعر ہوتا ہے، پوئٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اس مال کو مسجد میں پھیلا دو. وکان اکثر مال اوتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال کافی مقدار میں تھا، یعنی بہت زیادہ مال تھا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ ولم یلتفت الیہ، اللہ اکبر. مال اتنا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا، التفات نہ کیا. التفت کیا ہے، کسی چیز کو امپورٹنس دینا، یعنی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. خیر، فلما قضى الصلاۃ، پھر جب آپ نے پوری کی نماز، فارغ ہو گئے، جا فجلس الیہ، پھر آپ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کس کے پاس، مال کے ڈھیر کے پاس. فما کان یرا احدا الا آتاہ، سبحان اللہ، جس کسی کو بھی آپ نے دیکھا اس کو عطا کرتے رہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا جھولیاں بھر بھر کے دیتے رہے، جو آپ کے پاس آتا اس کو دیتے جاتے. اس جاہ العباس، یہاں تک اتنے میں ان کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کون تھے، چچا تھے. فقالا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آتینی، مجھ کو بھی دیجئے. کیوں، فانی فادیت نفسی فادیت عقیلا، کہتے ہیں کہ میں نے دیت دی تھی اپنی بھی اور عقیل کی بھی دی تھی. کب دی تھی، یہ بدر کی جنگ میں جب قیدی بن کر آئے تھے تو انہوں نے دیکھا. دیکھیں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا ایک کردار بھی سمجھ آئے گا، یعنی اس وقت یہ مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عباس، لیکن جب کفر کی حالت میں تھے غزوہ بدر میں، یہ اور ان کے بھائی جو تھے عقیل آئے تھے، تو انہوں نے ان کی دیت دی تھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود لے لیجئے جتنا بھی چاہیے آپ نے کہا اٹھا لو، فحسا فی ثوبہ، پھر بھر لیا انہوں نے اپنے کپڑے میں، ثم ذهب، پھر چل پڑے، یعنی اپنے کپڑے میں بہت سارا مال بھر لیا، ثم ذهب یقله فلم یستطی، اس کو اٹھانا چاہا اٹھا ہی نہیں سکی، نہیں بہت سارا سامان بھر لیا، فقال یا رسول اللہ، تو پھر اللہ کے نبی سے کہا، مر حکم دیجئے، مر کے امر سے کسی حکم دیجئے، بعدہم کسی ایک کو، یرفعہ الیا، جو اس کو اٹھانے میں میری مدد کرے، قال آپ نے فرمایا، لا، نہیں، یعنی کوئی دوسری آپ کی مدد نہیں کرے گا، قال فرفعہ انت علیا، کہا تم خود اس مال کو اٹھاؤ، یعنی دوسرا نہیں اٹھائے گا، آپ خود اٹھائیے گا، قال لا، کہا نہیں اٹھا سکتا، فنصر منہ، پھر اس میں سے کچھ کم کیا، ثم احتمله، پھر اس کو اٹھا لیا، سمجھ آ رہے نا کہ حضرت عباس سے جب خود نہ اٹھایا گیا انہوں نے مدد مانگی، آپ نے کہا نہیں کوئی مدد نہیں کرے گا آپ خود اٹھا لیجئے، خیر انہوں نے اس میں سے کچھ اٹھایا تو وہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، فلقاہ علی کاہلیہ، حتیٰ کہ پھر اس کے بعد جب اس میں سے کچھ کام کیا، یعنی ایک دو بار سے زیادہ یہ معاملہ ہوا، اور بالآخر پھر اس کو آپ نے اٹھوا کر ان کے اوپر رکھا، سبحان اللہ، یعنی کسی اور سے مدد نہیں لی، لیکن فلقاہ علی کاہلیہ ثم منطلقہ، پھر وہ چل پڑے، فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ بصرہ حتی حفی علینا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو دیکھتے ہی رہے، یہ سب کچھ کر کرا کے وہ چل دیے، اور اللہ کے نبی ان کو دیکھ رہے تھے، کس چیز کو دیکھ رہے تھے، عجبا من حرصہ فما قام رسول اللہ ثم منها درہم، یعنی وہ سامان اٹھا کر جا رہے تھے اور اللہ کے نبی ان کو تب تک دیکھتے ہی رہے جب تک وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے، اور آپ نے اس وقت جب وہاں سے اٹھے تو ایک درہم بھی باقی نہ رہا، کیا پتہ چل رہا ہے انسانوں کی شخصیات ہوتی ہے نا. اب یہاں اس حدیث میں مسجد میں جو کھجوروں کے خوشے تھے لٹکانے کا ذکر نہیں، لیکن دوسری روایت میں موجود ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مسجد میں اگر کوئی ڈونیشن کا مال آ جاتا ہے، کوئی صدقے کی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، تو اس کو پھر وہاں کا جو مینجمنٹ کا کوئی پرسن اگر وہ بانٹتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات ادھر پتہ چلتی ہے کہ انسانی شخصیات کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، انہوں نے بہت ساتھ دیا آپ کا، کب؟ جب مدینہ والوں نے آپ کو انوائٹ کیا، حالانکہ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو یہ اس میں آئے تھے، اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ دیکھو تم اس شخص کو لے کے جا رہے ہو، تو یہ مت سوچنا کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا یا نکالا ہوا، اگر اس کو وہاں جا کر چھوڑ دیں نا تو ادھر ہی چھوڑ دو، اور اگر اس کے ساتھ جو قربانیاں دینی پڑیں گی اور جو اس کے ساتھ ہماری زندگی کا رخ ہوگا وہ چلنے کو تیار ہو تو لے جاؤ. یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت عباس کا. لیکن آپ دیکھیں کہ خود بہت دیر سے اسلام، بدر کی جنگ میں قیدی بن کر آ گئے تو ان کو کفارہ کہا، اپنا فدیہ دے دو، چلے گئے. فتح مکہ کے قریب جا کر یہ مسلمان ہوتے ہیں. گھر کے چچا، دوسرے چچا کون ہے؟ حمزہ شروع میں ہو گئے، چچا عباس کا بیٹا ابن عباس پہلے ہو گیا، حضرت علی جو ابو طالب کے بیٹے تھے وہ ان کے بھی بھتیجے ہوئے، وہ پہلے ہو گئے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ خاندانوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہر بندہ مختلف حساب سے دین پہ آتا ہے. کچھ لوگ بہت جلدی حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور چھوٹے لوگ ینگسٹر جلدی قبول کرتے ہیں بڑوں کی نسبت. پھر ایک اور چیز اس سے ان کی پتہ چلتی ہے، بری تو نہیں کہہ سکتے ہم کیونکہ صحابی تھے، اور صحابی کی کوئی بھی بات بری ایسے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن طبیعت کا ملان ہے کہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے حضرت عباس جو تھے نا، یعنی ان کے اندر یہ مال کی حرص تھی. اب جب ان کو مال غنیمت ملا تو کتنے سال پہلے کا بات یاد کرا رہے ہیں کہ وہ اسلام نے میرے سے دیت نہیں لے لی تھی. تو کچھ لوگ اللہ کے ساتھ بھی آنا بھائی کا حساب کرتے ہیں، زکات دیتے ہوئے اور صدقہ دیتے ہوئے اور چندہ دیتے ہوئے، ڈونیشن دیتے ہوئے. تو اللہ سے میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دے. پھر ایک اور چیز اس میں اللہ کے نبی کی بیتنا، اتنا ڈھیر آیا ہے مال غنیمت کا، لوگوں کو دیا، سب کو دیا، خود کچھ نہیں ہے، بس ایک درم بھی نہیں بچا، اٹھ کے چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ میں یہ بے نیاسی دے. اب آپ چاہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں، علم کا سوال کر سکتے ہیں. جی کوئی بات جو آپ اس سارے حصے میں آپ کے ذہن میں آئی ہو.
یہ جو سجدہ صاحب کا آپ نے بتایا، اس میں اگر نماز ختم ہو جائے تب بھی کر سکتے ہیں؟
دونوں طرح کر سکتے ہیں. سجدہ صاحب کے بہت سارے احکامات ہیں. جنرل بات ہے کہ اگر نماز کے دوران پتہ چل گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے اور فوراً سلام پھیر لے، بات سمجھیے گا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر شاید دوبارہ تشہد پڑھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. پوری نماز پڑھ کے بس سلام آپ پھیرنے والے تھے، اور اس سے پہلے آپ نے دو سجدے کر کے سلام پھیر لینی ہے. دوسری صورت وہ ہے جو آپ کے پاس حدیث میں سامنے آئی کہ اللہ کے نبی سلام کر کے بات بھی کر چکے تھے تو صحابہ نے یاد دلایا، اور ایسا کب ہوتا ہے جب کوئی دوسرا آپ کو یاد دلاتا ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں دو سجدے، اور اس میں بھی بس دو سجدے کریں گے اور ڈائریکٹ سلام پھیر لیں گے، تشہد اس میں نہیں پڑھنا. جی آپ کا سر،
اگر
سجدے کی جگہ
سجدے کی دعا پڑھے
تو اس کے لیے مثلاً کون سی دعا، مطلب رکوع کی دعا ہے سبحان ربی العظیم، اس کے جگہ سجدے کی دعا پڑھ، غلطی سے پڑھ لی کوئی حرج نہیں، اس پہ سجدے صاحب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سجدے صاحب جو نا میجر غلطیوں پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں ہماری نمازوں کی کتنی معاف کرتا ہے، ہماری تو ہر نماز اس قابل ہے کہ اس کے بس سجدے صاحب کریں. چلیے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم نافع دے اور ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، كتنا خوبصورة سيشن ہم نے آج حدیث کے حوالے سے دیکھا، الحمد لله. مزہ آتا ہے آپ کو حدیثیں سنتے ہوئے اور فالو کرتے ہیں عربک الفاظ کو، وائس نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. تو یہی حسن ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے مزہ آتا ہے، اسی طرح اب احادیث میں بھی ہمیں اس کو پڑھنے میں مزہ اسی لیے آتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، الحمد للہ. تو یہ بہت ضروری ہے. اب بالکل ایسے ہی دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو فرینچ نہیں آتی، اب اس کے سامنے کوئی فرینچ کا اسپیکر کھڑا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں بھی کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ زیرو ہے اس کے سامنے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں جس کو سمجھ آتا ہے تو وہ اس کو خوب انجوائے کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج اس نے ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں اتنی صلاحیت دی، اتنا فہم عطا فرمایا کہ آج ہم قرآن اور حدیث کو اس کی اپنی لینگویج میں سمجھنے کے قابل ہیں، الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج کی جو احادیث ہیں ان کو ایک دفعہ آپ پھر ریویو کر لیجئے گا، دوبارہ سے ایک دفعہ خود پڑھ بھی لیجئے گا اس کو، ورڈ ٹو ورڈ جس طرح ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اس طرح بھی دیکھ لیجئے، مشکل الفاظ کو الگ کر لیجئے، اس کو مارک کر لیجئے اور ٹرانسلیشن میں سے اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیجئے، تو انشاءاللہ اٹ وڈ بی ایزی. ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. الحمدللہ آسان حدیث تھی، کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی چیز کہ جو سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو دیکھ لیتے، ادر وائز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کچھ ایسی چیز ہے. سو پھر ہم یہاں پہ ہی اتفاق. جی شیور، کوشچن ہے تو بالکل کیجیے انشاءاللہ، آئی ایم ویٹنگ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اوکے کیا نجاست کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل 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 بالکل، یہی بات ہوئی تھی نا کہ تھوک یا جو بہنے والی ناک ہے، رائٹ؟ جی بالکل، اسی طرح ایون شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے رائٹ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اور پیشاب تو اتنا نجس ہے نا کہ اس کی وجہ سے تو قبر کا عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاتھ نہیں لگائیے. جی بالکل سیم تھنگ، اور یہ ہم پڑھ چکے کہ کس طرح سے اس کو پاک کیا جائے، ایون اگر کپڑے پہ بھی لگ جاتا ہے تو اس کو پاک کیا جانا ضروری ہے. ایون لائک اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے نا کہ کسی کپڑے پہ اس طرح نجس چیز لگی ہوئی ہے، لائک پیشاب یا پخانہ بچے کا بھی ایون، تو اس کو لائک سب کپڑوں کے ساتھ دھونے سے پہلے اس کو الگ سے دھوئیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری منتھلی جو سائیکل ہوتے ہیں اس کا بھی اگر مارک آپ کو لگ جاتا ہے کسی کپڑے پہ, پہلے اس کو الگ سے دھوئیے, پھر اس کو سب کپڑوں کے ساتھ ڈالیے تاکہ باقی کپڑے بھی نجس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیے بارک اللہ فی کنا. انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ سیشن میں تھرسڈے کو دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.